שלחת נתקיה נבצונה Natakia Nabichona Oga Tanhai me
محمد صلوات محروم
دکھا سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری اے خدا تجھ کو ہی
بر محمد والے محمد سلمان درود ہے جی بابا آواز بلند
اللهم صل على محمد وعلى محمد
شان آئے مہر و وفا علی جرت نشان آئے مہر و وفا علی نشان آئے مہر و وفا علم اس شان کا کہاں ہے بھلا دوسرا علم اس شان کا کہاں ہے بھلا دوسرا علم ہم راہ جس علم کے ہو چھوٹی سی مشک بھی ہم راہ جس علم کے ہو چھوٹی سی مشک بھی بس وہ علم ہے حضرت عباس کا علم جرت نشان آئے
درود بھیجیے بابا آواز بلند جناب نصیر ترابی صاحب کے سلام کی چند شعر اور کیا کیا علی سے ہے یہ سماعت فرمائی گا جیسے کہ تقریر چل رہی ہے ماشاء اللہ سے اسی مفہوم سے مربوط ہوتے ہوئے
یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ
علی نعرہ سلوات
ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کا ہے کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے ہم پر لگے نہ کفر کا فتویٰ تو ہم کہے کس کس کا نام دہر میں زندہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے منہ پیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے ہیں شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے وہ پیر کے جو قبلہ ایمان سے آئے شاید انہیں خبر نہیں کعبہ علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے عدیل مصطفیٰ تو کبھی فیصلہ تو کر چل پڑا ہے نام تیرا یا علی سے ہے اے دل مصطفیٰ تو کبھی فیصلہ تو کر چل پڑا ہے نام تیرا یا علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی
سمجھ جاؤں
تم کو ہماری فکر ہے کیوں ہے نمازیوں تم کو ہماری فکر ہے کیوں ہے نمازیوں ہم جانے جو حساب ہمارا علی سے ہے ہم جانے جو حساب ہمارا علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی سے ہے میں ہم سے نہ پوچھ ہم تو مودت کے لوگ قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ
نعرہ تلوار
یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی ہم سے نہ پوچھ ہم تو موعدت کے لوگ ہے قرآن تجھے بتائے گا کیا کیا حلیت ہے یہ دیو یہ کتاب یہ سجدہ علی
آخری سے
عابد کی بے کسی نے یہ سادے بھی کر دیا بچر بے قصوں کو سہارا علی سے ہے عابد کی بے کسی نے یہ ثابت کر دیا بچر بے قصوں کو سہارا علی ہے یہ تیغ یہ کتاب یہ سجدہ علی
مکتب
اپنا حریف شہر میں اب کون ہو نصیب ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہے اپنا غریب شہر میں اب کون ہو نصیب ہم اس کے دوست ہیں جو شناسا علی سے ہے کتاب یہ سجدہ علی اسلام تیرے گھر میں اجالا علی سے ہے یہ تیغ یہ کتاب
سورہ فاتحہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام ارواح مومنین مومنات کے لیے اور بالخصوص جناب مہدی حسن فضل باش مرحوم ولد جناب جعفر حسین فضل باش
پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانے پڑا ہے غش میں حسین غریب کا جانے منا رہے ہیں خوشی ظلم و جور کے بانی منا رہے ہیں خوشی ظلم و جور کے بانی دمے نماز چوکا یہ غیدر ثانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی وضو کے واسطے اٹھ کر طلب کیا پانی جو پانی آیا تو منہ آنسوؤں سے دھون تیری نگاہوں میں بابا کی پیاس رون تیری نگاہوں میں بابا کی پیاس رون سڑک کے دل نے کہا ہے سید ہے خوش کو یہ گیت تو ہے نہ ملا تین دن جب ہے وضو اسی کی چاغ میں کوثر کو چل بسے مہر اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو اسی کے واسطے امو کے کٹ گئے بازو یہی تو وہ ہے جو بشیر نے نہ پایا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا اسی کو مانگ کے گردن پہ تیر کھایا غرض کے آئے مسلح پہ اور پڑھی وہ نماز کے جس کے بعد غزے وصال دنیا ہر ایک ذکر طویل اور ہر ایک سجو ذرا پکارتی تھی روح حسین سے جنواز پکارتی تھی یہ روح حسین سجدہ نواز مجھے بھی ناز ہے جس پر یہی وہ تاج ہے یہ آخری میرے سجاد عبادت یہ آخری میرے سجاد کی عبادت ہے ہوئی تمام جو آخر نماز جان کسو دعا حمد کے لب چومتا ہو دیا جو شکر کے سجدے کو کیا میں تو ایک عرض کا یاد آیا سجدہ ہے مقبول تو ایک جو روتے ہوئے کچھ کر گئے سجا کہا حسین اور مر گئے حسین حسین مر گئے سجا کہا حسین حسین اور مر گئے سجا اٹھائی دور کے باقر نے لاش رو رو تمام بیبیاں ماتم میں پیٹنے لگی مغل بنی ہاشم نے اس مچا گئے اٹھا جہاں سے اداکار شب سے پیغم اٹھا جہاں سے آزادار سب سے پیغم چھٹا وہ آسے جو آسلا سغربت بجھا چراغ سہے کربلا کے تربت بجھا چراغ سہے کربلا کی تربت کا پڑا ہے غش میں بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، کل کی گفتگو میں تذکرہ کیا گیا کہ مسلمانوں نے کچھ شخصیتوں کو اعزاز اور شرف عطا کرنے کے لیے ان کی خاطر کچھ ایسی فضیلتوں کو تخلیق کیا، رضا کیا، بنایا کہ جس سے ان کی فضیلت میں اضافہ ہو یا نہ ہو، قرآن کی حقیقت اور صداقت خطرے میں پڑ گئی. یہ بات کہ اللہ کا رسول دنیا سے اس عالم میں رخصت ہوا، کہ اللہ کی کتاب کتاب کی صورت میں نہیں بلکہ بکھری ہوئی آیتوں کی صورت میں چھوڑ کے گیا، اور پھر خدا بھلا کرے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے بڑے اہتمام سے اس پارا پارا الگ الگ آئے بکھری ہوئی آیتوں کو جمع کر کے آج آپ کو قرآن سے سرفراز کیا. اس میں اس قول کے کہنے میں ایک طرف ذات رسالت کا فریضہ نبوت کو ادا کرنے کا عمل مشکوک ہو جاتا ہے کہ وہ نبی جو آخری پیغام دنیا میں لے کے آیا ہے، جس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ شریعت نہ کتاب، اس کے سپر دو کام تو کم از کم لازمی تھے کہ پہلے تو جو کچھ اللہ کی طرف سے لایا تھا ہم سے مسلمانوں کے حوالے اس حالت میں کرتا کہ کہہ سکتا کہ میں نے پیغام خدا بندی کو تم تک پوری طرح پہنچا دیا ہے، اور پھر صرف پیغام پہنچا دینا کافی نہیں تھا، اس سے پہلے کہ سارے انبیاء پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں، لیکن ہر نبی کے جانے کے بعد شریعت کی شکل بگڑ گئی، پیغام خداوندی لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ کر کچھ تو کچھ ہو گیا، کتابیں محفوظ نہیں رہی. اگر اللہ کا رسول کتاب چھوڑ جاتا اور اس کا کوئی محافظ مقرر نہ کرتا تو ایسی صورت میں دنیا کو پورا حق پہنچتا ہے کہ اس رسول پر سے یہ سوال کرے کہ اے اللہ کے حبیب، آپ دنیا میں آخری پیغام لے کے آئے تھے، ہمارے بھائیوں کے کہنے کے مطابق نہ تو آپ نے کتاب کو پیغام خدا کو کتاب کی شکل میں جمع کیا، اس کو ترتیب دیا یا اس کو مرتب کر کے ہمارے لیے نہیں چھوڑا، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی شکایت ہے یا رسول اللہ، آپ دنیا سے چلے گئے، اپنا کوئی جانشین نہیں بنایا، کوئی نائب نہیں بنایا، یا کوئی محافظ مقرر نہیں کیا جو قرآن کی حفاظت کرے. ایسی صورت میں نبی نے پھر کیا کیا؟ کم از کم ہم تو یہی سوال کریں گے کہ اس اللہ کے پیغمبر نے ہمارے لیے کیا کیا جب قرآن بھی اس طرح نہیں چھوڑا جیسے چھوڑنا چاہیے تھا، اور کوئی جانشین بھی نہیں بنایا کہ ہم جس سے پہنچ کر یہ پوچھ سکیں کہ اللہ کا وہ پیغام جو ہم تک براہ راست نہیں پہنچا آپ عطا فرما دیجئے. دونوں بنیادی کام رسول نے نہیں کیے تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے تو اس رسول کی کوئی اہمیت نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ قرآن رسول چھوڑ تو گئے تھے لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ بکھرا ہوا قرآن مسلمان بعد میں جمع کر کے اور اسے شائع کر دیں. مسلمانوں پہ بڑا بھروسہ تھا اللہ کے رسول کو. اگر ایسا بھروسہ تھا تو پھر مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ اللہ بھی اپنی مخلوق سے بے خبر تھا اور اس کا نبی بھی اپنی امت کے طرز عمل سے واقف نہیں تھا. اس لیے کہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے ان ذمہ دار افراد نے کہ جن کے سر جمع قرآن کا سیرا مانا جاتا ہے, انہوں نے اسلام کی کس چیز کی حفاظت کی ہے؟ رسول کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں سے کس چیز کی حفاظت فرمائی ہے؟ کوئی ایک مثال, کوئی ایک پہلو جو ان کا محفوظ کیا ہوا ہو. جو چیزیں رسول نے زندگی میں ایک مرتبہ بتائیں, دو مرتبہ بتائیں, اگر وہ محفوظ نہ رہے تو چلیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سننے والوں نے پوری احتیاط نہیں برتی ہوگی. ایک ایسا عمل کہ رسول نے زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے اعلان نبوت کے بعد کہ اس عمل کا مظاہرہ نہ کیا ہو. مکے کے 13 سال نکال دیجئے تو مدینے کے 10 سال میں رسول دن میں ایک مرتبہ نہیں, کم از کم 5 مرتبہ, 5 مرتبہ بھی اس طرح کہ اس میں اگر رکعتوں کو شمار کیجئے تو کم از کم 17 رکعتیں واجب وہ تو رسول پڑھتے تھے. پیچھے کھڑے ہو کر نہیں, گھر کی تنہائی میں نہیں, بھرے مجمع میں سب سے آگے کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے ان تفصیلات پہ بھی نہ جائیے, جزیات پہ بھی بحث نہ کیجئے. وہ چیز جس کا تعلق کسی عقل کے مسئلے سے نہیں, سوچنے سمجھنے کی بات نہیں, صرف نگاہوں میں دیکھنے کی صلاحیت ہو. رسول دوران نماز اپنے ہاتھ کہاں رکھتے تھے؟ یہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے لیے کسی علامہ ہونے کی ضرورت نہیں, بڑے تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت نہیں, پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں, صرف نگاہیں چاہیے کہ دیکھ سکیں کہ رسول کے ہاتھ کی پوزیشن کیا تھی. اگر دن کی 17 رکعتوں کو سال کے 365 یا 2356 دن, کمری سال پر دن 356 ہوتے ہیں تو 356 سے ملٹیپلائی کیجئے اور پھر اس سب کو 10 سے ملٹیپلائی کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں رکعتیں ہیں جو رسول نے اپنے تمام اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی ہیں. اس میں کیفیت یہ ہے, مشاہدے کی یہ کیفیت ہے کہ مسلمانوں میں 19 طریقے, 19 اختلافات ہیں صرف ہاتھ کی پوزیشن پر. نماز میں ہاتھ کھلے رکھے جائیں یا باندھے جائیں, یاد کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے ہاں ہاتھ کھولنا بھی ایک امام کے نزدیک جائز ہے, امام مالک کے نزدیک, اور عبادی ایک فرقہ ہے جو مشقت وغیرہ میں آباد ہے, ان کے نزدیک بھی ہاتھ کھولنا طریقہ ہے کہ ہاتھ کھولنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے پہ کچھ لوگوں نے کہا ہاتھ باندھا جائے, ہاتھ باندھا جائے تو کس شکل میں باندھا جائے, سینے پہ باندھا جائے, ناف پہ باندھا جائے, زیر ناف باندھا جائے, دائیں ہاتھ بائیں پہ ہو, بائیں ہاتھ دائیں پہ ہو, کس وقت ہاتھ کو کھولا جائے, کس وقت کو ہاتھ کو باندھا جائے, کیا رکوع میں کھڑے ہو کر جو ایک لمحے کا قیام ہے اس میں ہاتھ باندھا جائے گا یا نہیں باندھا جائے گا. 19 اختلاف ہیں. جو لوگ رسول کے کیے ہوئے ہزاروں دفعہ کے عمل کو اس طرح سے دیکھیں کہ آج تک نہ پہچان سکے کہ رسول کا طرز عمل کیا تھا. وہ یہ کہیں کہ اگر ہم قرآن کو محفوظ نہ کرتے تو محفوظ نہ ہوتا. ذرا غور فرمائیے. چلیے یہ قرآن تو اللہ کی کتاب تھی, اس کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا تھا. ایک دین کا ایک اور ذریعہ, دین کا ایک اور ماخذ, ایک سورس سنت رسول ہے, حدیث رسول ہے. اس حدیث رسول کے سلسلے میں اللہ نے نہیں کہا تھا کہ میں محفوظ کروں گا, یہ تو رسول مسلمانوں کو دے کے جا رہے تھے نا, ان حدیث کو مسلمانوں کے حوالے دے کر کے جا رہے تھے. آج تک مسلمان اپنی جمع کی ہوئی حدیث پر کبھی مطمئن نہ ہو سکا. اسے کہنا پڑتا ہے کہ حدیث کے مجموعے میں فلاں حدیث ضعیف ہے, فلاں قوی ہے, فلاں قابل اعتبار ہے, فلاں قابل اعتبار نہیں ہے. جب تم حدیث کی حفاظت نہیں کر سکے جس کے تم محافظ قرار پائے تھے, تو قرآن کی حفاظت کا دعویٰ تم کہاں سے کر رہے ہو؟ کہا گیا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا, حضرت عثمان نے مسلمانوں کو ایک طرف پہ جمع کیا, جو آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جمع قرآن تو حضرت ابو بکر نے کیا لیکن قرآن پہ جمع کرنے کا کام حضرت عثمان نے کیا. حضرت عثمان نے قرآن پہ جمع کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو دنیا کے کس مسئلے پر جمع کیا ہے؟ کیا سارے مسلمانوں سے ایک طریقے سے نماز پڑھوانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا سارے مسلمانوں سے ایک وقت میں روزہ کھلوانے پہ کامیاب ہوئے؟ کیا سارے مسلمانوں کو ایک طریقے سے حج کرنے پہ آمادہ کرنے پہ تیار ہوئے؟ کسی چیز پر, زندگی کے کسی مسئلے پر انہوں نے مسلمانوں کو متحد نہیں کیا. حتیٰ کہ خود ان کی خلافت کا مسئلہ, اس پر بھی ملت اسلامیہ متحد نہ ہو سکی. ارے بھائی, اسی ملت کے لوگ تھے جنہوں نے خلیفہ وقت کو قتل کر دیا, تو جو قتل کیا جا رہا ہے, جب قتل کر رہے ہیں خلیفہ کو تو اس کی خلافت سے اتفاق نہیں رکھتے. تو جو اپنی خلافت پر ملت کو مجتمع نہیں کر سکا, وہ قرآن کی خلافت پر ملت کو کیسے مجتمع کرے گا؟ یہ محض کچھ شان بڑھانے کے لیے باتیں کہی گئیں, لیکن یہ باتیں ان کی شان بڑھائیں یا نہ بڑھائیں, قرآن مجید کا معاملہ مشکوک ہو کے رہ گیا کہ دنیا کی اقوام کے سامنے جب اس صورتحال کو پیش کیجئے تو اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید محفوظ ہے, تمہاری کتابیں محفوظ نہیں ہیں. اللہ کی یہ کتاب کی حفاظت اسی طرح سے یہ بھی خطرے میں رہی ہے جیسے دوسری کتابیں خطرے میں رہی ہیں. دیکھیے, جب آپ یہ کہیں گے کہ تعلیمات رسول, قرآن مجید رسول کے بعد جمع کیا گیا, تو مسائل تو بہت سے پیدا ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ جمع کیسے کیا گیا. معلوم ہوا کہ وہ دو دو آدمی آ کے گواہی دیتے تھے کہ ہاں یہ آیت جزو قرآن ہے, یہی گواہی دیتے تھے نا. ایک لیا کے آیت سناتا تھا, دوسرا کوئی تائید کرتا تھا. جناب والا مجھے بتائیے کہ اس طرح حاصل ہونے والی آیتیں جن کی تعداد 6000 سے زیادہ ہے, یہ 6000 آیتوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے, اب اس کی صورتیں کیسے بنیں گی؟ صورتوں میں ترتیب کیسے دی جائے گی؟ گواہوں کی صورتحال یہ ہے کہ میں کل بخاری شریف کا بیان کردہ واقعہ گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ سورہ توبہ کی, حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ کہا گیا کہ سورہ توبہ کی دو آیتیں نہیں تھیں, ایک صحابی نے آ کے گواہی دی تو وہ دو آیتیں شامل کی گئیں. اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ آیتیں ایک ایک کر کے دو دو کر کے جمع ہو رہی تھیں. جب یہ ایک ایک دو دو آیتیں, یعنی یوں کہیے کہ 6000 جملے فقرے مل گئے ہیں, ان فقروں سے کتاب بنے گی کیسے, کیسے ترتیب دی جائے گی؟ آج کی جس روایت کو مان لیں تو پھر کوئی سورے سورے نہیں ہے, کوئی اس کے اندر ترتیب نہیں ہے, یہ سب آپ کا کیا ہوا کمال ہے. ایک دلچسپ بحث ہے اس وقت, اس بحث کا وقت نہیں ہے, صرف اس طرف اشارہ کروں گا. سورہ احزاب میں بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے, 28 آیت سے لے کے 34 آیت تک سورہ احزاب, 33 33 سورے ہے اس میں 28 سے لے کے 34 تک بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے رسول یا ایوہ نبی قل ازواجک یا رسول اپنی بیویوں سے کہہ دو واضح طور پر کہا گیا کہ بیویوں سے کہہ دو اب ساری گفتگو بیویوں سے ہو رہی ہے اس میں اگر اللہ میاں نے پہلے تو یہ کہا کہ رسول تم کہہ دو اس کے بعد خود بھی مخاطب ہوا اور یا نساء النبی کہہ کے ان سے خطاب کیا اس کی اسی خطاب کے دوران جب 33 آیت آئی 28 سے 34 تک تو اس میں جب 33 آیت آئی تو اس میں یہ کہنے کے بعد کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو رائے حق میں زکات دو نماز قائم کرو اور اسی کے اندر ایک دم سے جملہ آ گیا آئے تفسیر کا کہ اہل بیت رسول اللہ کا یہ ارادہ ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں ہر برائی سے دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو اب مسلمانوں نے کہا کہ دیکھا یہ آیت جو ہے یہ ازواج کے تذکرے کے درمیان آئی ہے ازواج کے تذکرے کے درمیان آئی ہے اس کا مطلب یہ کہ آیت ازواج کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ بہت بڑی دلیل ہے بار بار اس دلیل کو دہرایا جاتا ہے جناب والا یہ دلیل ہم دیں تب تو شاید کسی اعتبار سے قابل توجہ ہو آپ کو سیب نہیں دیتا کہ اس بات کو بطور دلیل کہیں کہ چونکہ قرآن میں ان آیتوں کے درمیان یہ آیت آئی ہے بیویوں کے تذکرے کے درمیان آیت تفہیر آئی ہے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت تفہیر ازواج کے لیے نازل ہوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے خود ترتیب دیا ہے ذرا غور فرمائیے کہ جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کو ترتیب ہم نے دیا ہے ایک ایک کر کے آیتیں آتی تھیں ہم نے جوڑ جاڑ کے اس کا قرآن بنایا ہے تو یہ جوڑا ہوا قرآن جسے آپ نے جوڑا ہے اس میں کوئی آیت کہیں بھی پائی جائے اس کا کہیں پایا جانا کسی بات کی دلیل نہیں بن سکتا بالکل سیدھی سی بات ہے کہ یا تو اس بات سے دستبردار ہو جائیے کہ یہ قرآن آپ نے جمع کیا ہے آپ نے ترتیب دیا ہے تب تو آپ سے بات ہو سکتی ہے لیکن جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے ترتیب دیا ہے فلاں شخصیت نہ ہوتی تو قرآن محفوظ نہ ہوتا تو کسی بھی آیت کے سلسلے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ چونکہ فلاں تذکرے میں یہ آیت ہے اس لیے اس کا یہ مطلب ہے آپ کو اختیار تھا آپ نے جہاں مناسب سمجھا آیت کو رکھ دیا یہ دلیل کبھی بھی قابل توجہ نہیں ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہم اس لیے اس دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے اس اصول کو مانتے ہی نہیں کہ قرآن کو آپ نے ترتیب دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کو جہاں مناسب سمجھا وہاں رکھا اور اب ہم پر جواب واجب ہو جاتا ہے پہلے متفق ہو جاؤ کہ قرآن حیات رسالت میں جس شکل میں ہے اس شکل میں اللہ کا رسول پیش کر کے گیا تھا تب تو ترتیب پر بات ہو سکتی ہے اگر ترتیب تمہاری ہے تو بات نہیں ہو سکتی بلکہ ہم جواب طلب کریں گے کہ اگر یہ مربوط نہیں ہے تذکرے سے تو یہاں پر تم نے اتنی ناسمجھی کا مظاہرہ کیوں کیا کہ اس کو یہاں رکھا بزرگان گرامی عرض کیا نا کہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس کو مزید تفصیل میں جاؤں لیکن جب تک آپ ترتیب کو کسی غیر معصوم کے سپرد کرتے رہیں گے اس وقت ترتیب کی بنیاد پر کوئی دلیل بھی قابل توجہ نہیں ہوگی کہ جناب فلاں آیت کے ساتھ ہے اور پھر جب غیر معصوم کتاب کو مرتب کرے گا حضور دنیا میں تشریف لائے آیتیں فرماتے رہے وہ آیتیں مختلف لوگوں کے پاس کسی نے ہڈیوں پہ لکھی کسی نے درخت کے پتوں پہ لکھی درخت کی چھال پہ لکھی اور یہ بکھرا ہوا قرآن کئی گھروں میں کئی حافظوں میں کئی لوگوں کے پاس موجود تھا بقول آپ کے اس کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے اب قرآن جمع کیا جانے لگا ہمیں قرآن اس عہد میں آج سے 1400 سال پہلے جمع کرنے کی یہ کہانی آپ نے سنائی ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت کے وسائل کیا تھے ہم اس دور میں جس دور میں ہم ہیں یہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے یہاں کہی ہوئی باتوں کو محفوظ کرنے کے بیسیوں طریقے ہیں 1938 میں پاکستان کا ایک نامور شاعر ابھی پاکستان نہیں تھا لیکن پاکستان کا خواب دیکھنے والا شاعر علامہ اقبال دنیا سے رخصت ہوئے علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا جتنی ان کے زمانے حیات میں کتابیں چھپی تھیں ان کتابوں کے علاوہ انہوں نے بہت سا کلام کہا تھا جو مختلف رسائل میں چھپا ہوا تھا لیکن کسی کتاب میں شامل نہیں تھا، ان کے اپنے گھر میں موجود تھا، ان کے دوستوں کے پاس موجود تھا، جو اس سے پہلے کسی کتاب میں نہیں آیا تھا، تو اب لوگوں نے، محبت رکھنے والے لوگوں نے کوشش کی کہ علامہ اقبال کا جتنا کلام ہے جو اس سے پہلے شائع نہیں ہوا یا کتابی صورت میں نہیں آیا، اس کو کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے. تین کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئیں، تین ایسے مجموعے شائع ہوئے کہ جس کے اندر علامہ اقبال کا وہ کلام تھا کہ جو ان کی زندگی میں شائع نہیں ہو سکا. دوستوں سے پوچھ کر، اخباروں میں اشتہار دے کر، جیسے جیسے ہو سکتا تھا اس کلام کو جمع کیا گیا. تو صورت حال یہ ہے کہ جو کچھ جمع ہوا ہے تین کتابوں میں، ایک کتاب باقیات اقبال ہے، ایک رخت سفر ہے اور ایک سرود گمشدہ ہے، یہ تمام تینوں کتابیں جمع ہوئیں. لوگوں کے پاس یہ کتابیں آئیں تو سب سے پہلے تو علامہ اقبال کے فرزند ارجمن جو ہمارے یہاں جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے، ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے کہا اس میں جو کچھ بھی نقل کیا گیا ہے میرے باپ کے نام سے، اس میں سے بہت سا میرا باپ کا کلام نہیں ہے. آج کے عہد میں علامہ اقبال کا چھوڑا ہوا کلام ہم نے جمع کرنا چاہا تو جو علامہ اقبال کا وارث ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلام اقبال نہیں ہے. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو کچھ جمع کیا گیا ہے اس میں دو مسئلے تھے. ایک طرف جو جمع کیا گیا تھا اس میں سے سب کچھ کلام اقبال نہیں تھا، اور جو کچھ جمع کیا گیا تھا یہ علامہ اقبال کا تمام تر کلام بھی نہیں تھا. یعنی جو کچھ تھا وہ کلام اقبال نہیں تھا، اور جو کچھ تھا وہ کل کلام اقبال نہیں تھا. کل کلام اقبال کی مثال تو یہ ہے کہ جو حضرات برصغیر میں دہلی جانے کا جنہیں اتفاق ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار دہلی کے اندر ہے، خواجہ نظام الدین کے جو گدی نشین تھے خواجہ حسن نظامی، ادب کی دنیا میں بڑا نام ہے خواجہ حسن نظامی، علامہ اقبال کے ذاتی دوست تھے. علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی کی شان میں کئی نظمیں لکھی، وہ نظمیں ان باقیات وغیرہ کی کتابوں کے اندر درج ہیں. لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے پائیں تھی امیر خسرو کا مزار ہے. امیر خسرو کے، یہ میں سن 81 کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی صورتحال بدل گئی ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پائیں تھی امیر خسرو کا مزار ہے، اور امیر خسرو کی پائیں تھی ایک پیپل کا بڑا پرانا درخت ہے، اس پیپل کے درخت کے اوپر ایک عدد لوہے کا بورڈ لٹکا ہوا ہے جس کے اوپر ایک نظم خواجہ حسن نظامی کے نام پہ لکھی گئی ہے، علامہ اقبال کی طرف سے اپنے دوست کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے. وہ اتنا اچھا تھا کہ وہاں پہ لٹکا دیا گیا، آویزہ کیا ہوا ہے، جائیے وہ نظم نقل کیجئے. اور پھر علامہ اقبال کے جتنے مجموعے ہیں شائع شدہ اور جو باقیات چھپے بعد میں چھپے، کہیں وہ نظم نہیں ملتی. کم از کم ایک نظم کا سراغ تو میں دے رہا ہوں کہ علامہ اقبال کا کلام ہے، باقاعدہ ان کے نام سے آویزہ ہے، لیکن ان کی کسی کتاب میں، باقی جمع کی گئی کسی کتاب میں بھی وہ نقل نہیں کیا گیا. اچھا، علامہ اقبال کا بہت سا کلام ایسا ہے کہ جو ان کے نام منسوب کیا جاتا ہے وہ ان کا کلام نہیں ہے. ایک بڑا مشہور شعر ہمارے یہاں اسکولوں کی دیواروں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تم دیے باد مخالف نہ گھبرائے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم جو سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کا شعر ہے، یہ سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے شکرگڑھ، کبھی گرداسپور کی تحصیل ہوتی تھی، تقسیم کے بعد وہ سیالکوٹ کی تحصیل ہوئی. وہاں کے ایک ایڈوکیٹ ہیں سید شوکت حسین صاحب، انہوں نے اپنے عالم جوانی میں کوئی 32 شعروں کی غزل کہی تھی، اس غزل میں یہ شعر تھا. وہ غزل اخباروں میں چھپی، بیچارے کئی مرتبہ تردیدی بیان چھاپ چکے، کہہ چکے کہ میری زندگی میں یہی ایک شعر ایسا ہے کہ جس پہ میں فخر کر سکتا تھا، یہ بھی آج نے علامہ اقبال کو دے دیا. اس شعر کو علامہ اقبال کو دینے سے علامہ اقبال کے خزانے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن میرا سب کچھ لٹ جائے گا. لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ اسے علامہ اقبال کا شعر سمجھتے ہیں. پھر एक शेर हमारे यहाँ मजालिस में बड़े एहतमाम से पढ़ दिया जाता है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक जद्द यदुल्लाही एक सजदा शब्बीरी। कहा गया ये अल्लामा इकबाल का शेर है क्योंकि इसकी तरकीबें ऐसी थी, जद्द यदुल्लाही सजदा शब्बीरी ये इकबाल के मिजाज से मान थी, तो बेधड़क कह दिया गया ये अल्लामा इकबाल का है, इसका अल्लामा इकबाल से कोई ताल्लुक नहीं। ये शेर एक शायर है विकारम बालवी, उनका शेर है। लाहौर से एक पर्चा निकलना शुरू हुआ था, उसका नाम था जरबे यदुल्लाही। एक सहाफत के जेल में एक पर्चा निकला जिसका नाम जरबे यदुल्लाही रखा गया। उन्होंने ख्वाहिश की कि इस पर्चे की पेशानी पर फ्रंट पेज पर कोई शेर लिखा जाए जिसमें उसका नाम शामिल हो। तो विकारम बालवी एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर नहीं लेकिन ये अच्छे शायर थे, उनसे दरखास्त की गई कि आप इसके लिए कोई शेर लिख दें जिसे हम पेशानी पर उसके टाइटल पे लिखें। उन्होंने ये शेर नज़्म कर दिया। 3 साल तक वो पर्चा छपता रहा और उसके ऊपर ये शेर लिखा जाता रहा। आज हम उसे अल्लामा इकबाल का शेर कहते हैं। मालूम ये हुआ कि अल्लामा इकबाल के जो बाकी कलाम है उसको जमा किया गया तो जो उनका नहीं था वो उनका समझ लिया गया और जो उनका था वो सब शामिल नहीं किया गया, कुछ रह गया, कुछ जायद शामिल हो गया। अब आज जब जराए अबलाग इतने ज्यादा ताकतवर हैं, उस वक्त सूरत हाल ये हो कि एक शायर का कलाम जमा करते हुए बहुत सा हिस्सा हम छोड़ दें, बहुत सा जो उसका कलाम नहीं है उसे शामिल कर लें, तो 1400 साल पहले अगर कुरान मजीद को रसूल के बाद जमा किया जाएगा, जमा करने वाले वो लोग हो कि जो नुजूल कुरान के वक्त मौजूद न रहे हो, मौजूद भी हो तो कमसिनी का वो दौर हो कि उन्हें बिल्कुल मालूम ना हो कि रसूल कौन सी आयत कब पढ़ रहे हैं। वो जब कुरान जमा करेंगे तो न मालूम कितना जुज ऐसा शामिल हो जाएगा जो जुज़ कुरान नहीं है, कितने हिस्से रह जाएंगे जो कुरान नाजिल तो हुए होंगे लेकिन कुरान में शामिल नहीं हुए होंगे। जनाबे वाला ये महज बनू मैया के दौरे हुकूमत आया है तो महज माजी के हुक्मरानों के सर पर ताज रखने के लिए कुछ किया था, कुरान के लिए खिदमत सर अंजाम दी थी, इसलिए ये बातें बढ़ा बढ़ा के बयान की गई। कल मैं तफसील अर्ज कर चुका कि मकसद सिर्फ इतना था कि उनके पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं था, चाहते थे कि हमारे पास भी नुस्खा हो जाए, कह दें कि हम भी कुरान रखते हैं, वरना इस कुरान से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। बुखारी की पूरी रवायत मौजूद है। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि हजरत अबू बकर के अहद में जो कुरान जमा हुआ उसके मुतालिक जरा बता दीजिए, एक कोई दलील दे दीजिए कि किसी ने इस कुरान को लिखे जाने के बाद खोल कर पढ़ा हो। ना हजरत अबू बकर ने देखा, ना हजरत उमर ने देखा, ना हजरत हफ्जा ने देखा। और उसके बाद इस कुरान को मंगाया गया तो मालूम हुआ कि सूरह एजाज की 2 आयतें रह गई हैं। हजरत अबू बकर के हद में कुरान लिखा गया था बकौलात के, और हजरत उस्मान के जमाने में जब उसको खोल के देखा गया तो 2 आयतें सिरे से गायब थी। यानी मालूम हुआ कि जब 2 तो उस वक्त गायब हुई थी जो सूरह तौबा की आयतें जो गवाही से पूरी हो गई, अब 2 और गायब थी तो जो नए नुस्खे तैयार किए गए तो फिर गवाहियां डलवाई गई और उसमें शामिल कर लिया गया। और फिर उसके बाद इस नुस्खे के साथ क्या हुआ, इस नुस्खे को नजर आतश कर दिया गया और नजर आतश करते हुए मरवान इब्ने हकम अब्दुल मलिक मरवान इब्ने हकम ने ये जुमला कहा था कि अगर हम इसको जला न देते तो मुसलमानों में बहुत इख्तलाफ पैदा हो जाता। यानी जो कुरान जमा हुआ था वो ऐसे नाहल हाथों से जमा हुआ था कि अगर आज वो रह जाता तो कुरान के 1 से ज्यादा वर्जन हो जाते। ये तो था आपका काम, अब इसके ऊपर आप नाश करना चाहें शौक से नाश करें। मसला कुरान का था ही नहीं उसके जमा करने का। कुरान हयात रिसालत में रसूल की जिम्मेदारी थी, यकलू अलैहिम आयातेही का फरीजा उनके सुपुर्द था। कुरान को जमा करना, उसको तरतीब देना ये रसूल की जिम्मेदारी थी। जनाबे वाला ये जिम्मेदारी रसूल की हयात रसूल में, रसूल ने इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी अदा किया। अगर ये जिम्मेदारी अदा न की होती तो 2 मौके ऐसे हैं کہ ایک موقع پر رسول کو پوچھنا چاہیے تھا یہ کتاب کہاں ہے, اور ایک موقع تھا جب مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے تھا یہ کتاب کہاں ہے. حیات رسول, حیات رسالت اپنے آخری مرحلے پہ آ گئی, حضور حجت الوداع سے واپس آ رہے ہیں, آخری حج سے واپس آتے ہوئے خم قدیر کے مقام پر حضور نے خطبہ دیا. وہ جدھر آپ کا ذہن جا رہا ہے میں اس جز کا تذکرہ نہیں کروں گا. خم قدیر میں خطبہ دیا, اس میں متفقہ طور پر آپ نے جملہ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی, میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک عطرت. ہمارے بھائیوں کی صحائے سکہ جو چھ مقدس کتابیں ہیں اس میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, ان دونوں مقامات پر یہی کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اہل بیت. لیکن حدیث کی کچھ نسبتاً غیر اہم کتابیں ہیں اس میں اس کی ساخت ذرا بدل دی گئی, اور وہاں کہا گیا کہ رسول نے فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. سائے سطح میں یہ حدیث نہیں ہے سنت والی, اور سب حدیثوں کے لیے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں سائے سطح میں دکھاؤ, اور یہ جو سائے سطح میں نہیں ہے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے, سائے سطح میں جو حدیث موجود ہے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. وہاں حدیث یہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, کتاب اللہ اور اہل بیت. اس حدیث میں کہا گیا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت, مجھے اس وقت بحث نہیں کہ رسول نے دوسرا لفظ کیا کہا تھا, اہل بیت کہا تھا یا سنت کہا تھا. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رسول نے کتاب اللہ چھوڑی تھی, کتاب چھوڑی تھی, اس پہ تو اتفاق ہے نا. حدیث کا کوئی ورژن لے لیں لیکن یہ تو ماننا پڑے گا, کیونکہ ہمیں اس پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ رسول نے سنت کہا تھا یا اہل بیت کہا تھا. میرے نزدیک دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. جب سنت جب لفظوں میں بیان کی جاتی ہے تو وہ حدیث کہلاتی ہے, سنت کہلاتی ہے, جب کردار میں ڈھل جاتی ہے تو اہل بیت کہلاتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ مسلمانوں نے گھر بار چھوڑے ہیں, اپنے قوم قبیلے چھوڑے ہیں, نہ معلوم کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں, کتنے جانوں کی قربانیاں دے چکے ہیں, اس لیے کہ رسول ہدایت کا راستہ بتائے گا, نجات کے طریقہ بتائے گا. رسول جاتے جاتے, یعنی یہ جملہ جو کہہ رہا ہے انی تارکم, میں تم میں چھوڑ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے رسول اب جا رہے ہیں. چھوڑتا تو تبھی ہے نا انسان جب اسے نہ اس جگہ کو چھوڑنا ہو, وہاں سے جانا ہو, تب کچھ چھوڑ کے جائے گا. تو رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مسلمانوں کے لیے یہ اعلان ہے کہ بس میرے حیات ظاہری کا آخری وقت آ گیا ہے, میں جا رہا ہوں. جو لوگ سب کچھ چھوڑ کر بارگاہ رسالت میں آئے ہیں, رسول ان کی تسکین کے لیے, ان کے دل کو ڈھارس بنانے کے لیے, کہ میرے جانے سے یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ہدایت کا نظام ختم ہو جائے گا, تمہارے ہدایت کا انتظام ہے, میں تمہیں کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں, اس کے ساتھ سنت یا اہل بیت دے کے جا رہا ہوں, لیکن کتاب اللہ دے کے جا رہا ہوں. اس وقت مسلمان کا کیا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ پوچھے یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں, وہ کتاب ہے کہاں؟ لیکن کسی مسلمان نے نہیں پوچھا. اس لیے چاہے آج مورخ کو نہ نظر آئے لیکن اس وقت مسلمان کے پاس کتاب موجود تھی. اچھا یہ تو وہ وقت تھا کہ جہاں پر اصحاب کو مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے تھا یا رسول اللہ وہ کتاب ہے کہاں, اگر نہیں تھی تو یقیناً پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب ہے کہاں. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلمان بارگاہ رسالت میں ہیں, رسول کہہ رہے ہیں آؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھا دوں کہ تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے. اس پر فوراً مسلمانوں نے کہا ہمیں آپ کی تحریر نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. یہ کہہ کے بارگاہ رسالت سے نکلے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. جب جا رہے تھے تو وہاں تو مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے تھا, یہاں رسول کو پوچھنا چاہیے تھا کہ میاں جو کتاب کافی ہے کہاں. جب جب رسول کو پوچھنا تھا رسول نے نہیں پوچھا, جب مسلمان کو پوچھنا تھا مسلمانوں نے نہیں پوچھا کہ کتاب کہاں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی جانتا تھا کہ کتاب موجود ہے, مسلمان بھی جانتا تھا کہ کتاب موجود ہے. کتاب موجود نہیں ہے, کل میں نے ذکر کیا کہ کتاب کا مسئلہ ہی شروع اس وقت کیا گیا, کہا گیا کہ جنگ یمامہ میں حافظ مارے گئے تو اب قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے, ورنہ حافظوں کے بعد اگر یہ ختم ہو گئے تو قرآن ختم ہو جائے گا. ارے بھائی جب حافظ موجود تھے تو انہوں نے حفظ کیا کیا تھا؟ اگر قرآن نہیں تھا تو حفظ کیا کیا تھا؟ اچھا یہاں تو شاید معافی ہو جاتی. لوگوں نے بڑے تنتراک سے کہا کہ قرآن مجید حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوا, آج تک مسلمان متفق ہی نہیں ہو سکے کب جمع ہوا. لیکن بڑے زور شور سے, بلکہ میں نے بہت سے قرآن مجید ایسے دیکھے ہیں جس کو لکھا گیا صحیح ہے عثمانی, کہ حضرت عثمان نے چونکہ جمع کیا تھا اس لیے ان کے نام پر قرآن رکھا گیا صحیح ہے عثمانی. اور سعودی عرب سے قرآن مجید چھپ کے اب بھی جو حاجیوں کو تقسیم ہوتا ہے اس پہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے عثمانی کی نقل ہے. تو حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہونے کی روایت اگر میں مان لوں تو مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ حضرت عثمان کا زمانہ آیا ہے حضرت عمر کے زمانے کے بعد, حضرت عمر کا زمانہ آیا حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد. حضرت ابو بکر کا زمانہ تو 2.5 سال کا تھا, چلیے وہ تو ختم ہو گیا, لیکن حضرت عمر کا زمانہ ایسا تھا کہ اس میں مسلمانوں میں بہت سی اچھی اچھی باتیں رائج ہوئیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی رائج ہوئی کہ جب رمضان کا مہینہ آیا کرے تو ایک ہاتھ جو قرآن کی تلاوت کیا کرے سارے سنا کریں. جب قرآن تھا ہی نہیں تو تراویحیاں کون سی پڑھتے تھے؟ بتائیے کہ جب قرآن مجید ایگزٹ ہی نہیں کرتا تھا, ابھی اس کو جمع کیا جانا تھا تو یہ ترانیاں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ جناب والا یہ محض نعرے بازی ہے کچھ لوگوں کو عزت دینے کی کوشش ہے کہ کہا جائے کہ قرآن مجید انہوں نے جمع کیا تھا. میں پورے اعتماد اور یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمان نہ اس بات کی اہلیت رکھتا تھا کہ قرآن کو بکھری ہوئی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تو اس کو وہ جمع کر سکتا, نہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ قرآن غیر محفوظ ہوتا اور وہ قرآن کی حفاظت کرتا. یہ صلاحیت ہی نہیں تھی, یہ تم نے محض کچھ لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اس عزت دینے کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ سن 2007 میں برطانیہ میں جون میں ایک کانفرنس ہوئی جو اسلام اس عہد میں اس موضوع کے اوپر حکومت کی ترتیب دی ہوئی. ویسے تو کیمبرج یونیورسٹی کا نام لیا گیا لیکن اس کا افتتاح پرنس چارلس نے کیا. اس میں اس وقت جناب ٹونی بلیئر صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ انہوں نے آ کے افتتاحی تقریر کی اور بہت سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا, جو موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا. وہ کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس کے بالکل ساتھ جب اس کے ڈیلیگیٹس پہنچے تو ان کو باقاعدہ بتایا گیا کہ جناب یہاں پر ایک نمائش منعقد ہو رہی ہے آج ہی کے دن, یعنی یہ کانفرنس بھی ہو رہی ہے اور برٹش میوزیم میں ایک نمائش رکھی گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے سیکرڈ. یہ سیکرڈ نمائش جو ہے اس کے اندر وہ تمام مقدس کتابیں جو مختلف, یعنی یہ تین بنیادی مذاہب جو ہیں قرآن مجید اور بائبل اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس کو انجیلات کہتے ہیں, یہ کتابیں جو ہیں یہ مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں بہت خوبصورت بنا کے سنوار کر کے لکھی ہیں, ان کی جتنی برٹش میوزیم میں جو نسخے ہیں ان کی نمائش کی جائے گی. تو چنانچہ اس نمائش کے لیے دعوت دی گئی تھی کہ ڈیلیگیٹس جو ہیں اس نمائش کو دیکھیں. وہ 13 ستمبر تک وہ نمائش جاری رہی, 2 جون کو شروع ہو کر کافی دیر تک وہ چلتی رہی. اس نمائش میں نمائش کے تعارف کے لیے کتاب وہاں پہ تقسیم ہوئی جس میں تمام ان قلمی نسخوں کے متعلق کچھ تفصیلات درج کی. تو اس میں جو قرآن کے اوپر مضمون تھا مضمون نگار نے لکھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو قرآن کو دنیا میں متعارف کرانے والی شخصیت تھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے ذہن میں اس کو کتاب بنانے کا کوئی تصور نہیں تھا. انہوں نے اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا بکھری ہوئی حالت میں, اور یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے کہ ایک دہائی کے بعد یا دو دہائی کے بعد یا تین دہائی کے بعد کس نے اس قرآن کو جمع کیا, اس کو کس نے ایڈٹ کیا اور کس نے جمع کیا. اب یہ بات وہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کی ان روایات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے جہاں آپ مختلف لوگوں کے سر پر سیرا باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ آپ خود نہیں حتمی طور پہ کہہ سکے کہ کس نے قرآن جمع کیا ہے. تو اب غیر کو تو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اعتماد سے کہے. اتفاق سے وہاں مانچسٹر کے ایک مولانا موجود تھے, تمام وہ شکل و صورت سے وہ تمام صفات موجود تھیں جو کسی عالم فاضل مولانا میں ہونی چاہیے. تو جسارت کرتے ہوئے کتاب کا وہ صفحہ کھول کر ان کے سامنے رکھا گیا. حضور یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, ہاں دیکھا ہے, یہ ہم ان کو کہتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں. حضور یہ تو جواب نہ ہوا, اس لیے کہ آج یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں تحریر شدہ ہیں, آج کی کتاب محفوظ ہے. تو اب اگر آپ پر کوئی الزام آ رہا ہے تو اس کا جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ دراصل میں نے اس معاملے میں زیادہ مطالعہ نہیں کیا, پھر بھی قرآن مجید تو حیات رسالت میں حضور خود اس کو ارینج کر چکے تھے, ترتیب دے چکے تھے. اچھا تو پھر ترتیب دے چکے تھے تو اس کے بعد حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اگر حضور قرآن کو ترتیب دے چکے تھے تو حضرت عثمان نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تدوین کی تھی. میں نے کہا تدوین کا مطلب تو یہی ہوگا کہ اس کو ترتیب دیا جائے, اس کے اندر کچھ زیادہ چیزیں ہوں اس کو نکال دیا جائے, کم چیزوں میں کچھ بہتری کی جائے, ایڈٹ کر کے اس کہنے نہیں قرآن اللہ کی کتاب کو ایڈٹ تو نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا تدوین کا ترجمہ تو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تدوین ہوئی تھی, ایڈٹ نہیں ہوا تھا, رسول جمع کر چکے تھے, ترتیب دے چکے تھے. اب یہ گورے دندا حل کیسے ہو؟ ایڈٹ بھی رسول کر چکے تھے, ارینج بھی رسول کر چکے تھے. اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے کیا کیا؟ اب آپ شیرا بھی باندھنا چاہتے اور یہ بھی طے نہیں کر رہے کہ یہ شادی ہو کس سے رہی ہے. یعنی وہ کون سی قابل تعریف چیز ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ چنانچہ کوئی جواب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ دنیا کے سامنے منہ نہیں رکھتے کہ اس قرآن کے متعلق کوئی بات کر سکیں, اس کی فضیلت کے تذکرے کر سکیں جب تک یہ روایتیں موجود ہیں. تو خدا کے لیے مسلمانوں, تم جن کی شان بڑھانا چاہتے ہو کوشش کرو, شاید ان کی اور فضیلتیں ہوں کہیں سے مل جائیں, لیکن کم از کم قرآن کو تختہ مشق نہ بناؤ. ایک طرف یہ کہہ دیا قرآن انہوں نے جمع کیا اور دوسری طرف ہمیشہ بات سنانی شروع کر دی کہ یہ لوگ تو قرآن کو مسخ شدہ مانتے ہیں, قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں. پوری دنیا پوری ذمہ داری سے سن لے کہ ہمارے علماء شیخ صدوق علیہ رحمہ سے لے کر آج تک جتنے جید ممتاز علماء ہیں, شیخ طوسی علیہ رحمہ, شیخ تبریزی علیہ رحمہ, سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے, ان کے بھائی مرتضیٰ عالم الہدا, یہ تمام شیخ مفید, یہ تمام بزرگ پرانے علماء اس بات کے متفق ہیں کہ قرآن مجید جس حالت میں آج موجود ہے, اللہ کے رسول نے اسی حالت میں قرآن کو چھوڑا تھا. اور آج اس عہد میں آیت اللہ ابو القاسم الخوئی, آیت اللہ روح اللہ خمینی, اس عہد کے جو بڑے بڑے نام ہیں سید العلماء علامہ علی نقی, برصغیر سے تعلق رکھتے ہوئے, یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دنیا میں چھوڑا تھا. ہم کل بھی کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جس حال میں ہے یہ رسول کا چھوڑا ہوا قرآن ہے. آپ کی سمجھ میں اس کی ترتیب آئے یا نہ آئے؟ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں میں سوال ہو کہ اگر اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے تو اس کی ترتیب یہ کیوں ہے کہ مکی آیت میں مدنی شامل ہے, اس کے اندر بعد کی آیتیں پہلے درج ہیں, پہلے والی آیتیں بعد میں درج ہیں, مختلف اوقات میں نازل ہونے والی آیتیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئی ہیں, یہ سب کیوں ہیں؟ جناب والا اگر ذہن میں کسی کی یہ شک ہے تو پہلی بات سامنے رکھیے کہ یہ شک, یہ اعتراضات, یہ سوالات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کسی کتاب کو وہ شخص مرتب کرے جو اس کا مصنف نہ ہو. کسی کا کلام ہے میرے حوالے کر دیا گیا, میں اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں, کہیں کی بات کہیں ڈال دیتا ہوں, تو دنیا یقیناً حق رکھتی ہے کہ پوچھے تمہیں کس نے. اس لیے کہ جب کسی عبارت کی ترتیب بدلی جائے گی تو اس ترتیب کا مطلب یہ ہوگا کہ معنی بدل گئے. ایک پیراگراف دے دیجئے مجھے اور یہ اجازت دے دیجئے کہ اس میں تم جملوں کو جہاں دل چاہے آگے پیچھے کر سکتے ہو. میں ہاں کو نہیں نہ کر دوں تو कोई भी आदमी किसी तहरीर को लेगा, उलट पलट करेगा, सारे लफ्ज वही रहेंगे लेकिन कुछ तो कुछ हो जाएगा, मानी बदल जाएंगे। तरतीब बदलना भी तहरीर है। तहरीर का मतलब ये नहीं है कि अपनी तरफ से जुमला शामिल कर दिया जाए। अरे भाई जुमला ही तो शामिल करना है, अगर तरतीब बदल के उसके मानी बदल जाए तो तहरीर ही हुई। तो इसलिए ये बात तहरीर का हिस्सा है कि कहा जाए कि तरतीब इसकी वो नहीं है कि जो होनी चाहिए। मुझे हक नहीं पहुंचता, अगर गैर कोई कर रहा हो, अगर ये मुसलमानों ने जमा किया होता तब तो हम उनसे पूछते कि तुमने ये तरतीब क्यों दी है। लेकिन वो तरतीब दे रहा है जिस पर किताब नाजिल हुई है। मैं बोलने का आदमी हूँ, लिखने का नहीं हूँ, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कुछ लिख डाला हो तो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मजामीन लिखता रहा, कुरान मजीद ही के सिलसिले में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ याददाश्तें जमा करता रहा। अब एक दिन सोचा कि इसको किताबी शक्ल दी जाए, तो अब हो सकता है कि जिस इबारत को मैंने सबसे पहले लिखा था उसे कहीं दरमियान में डाल दूं, जो बाद में लिखी थी उसको पहले डाल दूं। और ऐसा होता है कि मुसन्निफ किताब लिखने बैठता है, आज उसे एक मवाद मिल गया, वो बाब लिख लेता है। हो सकता है किताब का आठवां बाब हो, दसवां बाब हो, पंद्रहवां बाब हो, ये फैसला आज नहीं होगा। जब सारे नुस्खे जब सारे अज्जा जमा हो जाएंगे तो फिर वो उसको तरतीब देगा अपनी मंशा और अपनी मर्जी से। अगर ये तरतीब रसूल ने दी है तो हमें किसी को एतराज का हक नहीं। अगर अभी जहन मुतमईन न हो तो दो जुमले अर्ज कर दूं। देखिए कुरान जब नाजिल हो रहा था, जब नाजिल होना शुरू हुआ है तो उसके मुखातिब कौन थे? अभी जाते रिसालत है, अभी उम्मत का वजूद नहीं है। जितने पैगाम आ रहे हैं कुरान में उसके मुखातिब कुफार हैं। ये कहा जा रहा है कि खुदा एक है, कयामत आने वाली है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये सब बातें कुफार से की जा रही हैं। कुफार से बातें करते करते वो स्टेज आया कि मुसलमान वजूद में आ गए, जो मुसलमान एक सोसाइटी बन गए, एक माशरा बन गए। अब इनको जरूरत है कि इनको माशरे के कवानीन बताए जाएं, शादी ब्याह कैसे हो, विरासत कैसे तकसीम हो, नमाज रोजा कैसे अदा की जाए, दायमी ताल्लुकात कैसे हो। अब उन कवायद की जरूरत है जो सोसाइटी को कायम रखने के लिए दरकार है। पहले वो चीजें चाहिए थी जो अकीदे बनाते हैं, अब वो चीजें चाहिए जो सोसाइटी बनाते हैं, वो कायदे कानून चाहिए। चुनांचे मक्के में जितनी सूरतें नाजिल हुई उनके अक्सर के मौजूदात इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। सीधी सीधी दो टोक बातें की गई हैं, अल्लाह एक है, न उसने किसी को पैदा किया न उससे कोई पैदा हुआ, वो हर चीज से बेनियाज है। इस नौत की आयतें नाजिल होती रही, इस किस्म के फरामीन आते रहे, कभी कयामत के सिलसिले में बयान आता है, कभी फरिश्तों के सिलसिले में बयान आता है, ये अकायद से मुतालिक बातें थी। लेकिन जब मदीने में मुस्लिम सोसाइटी बन गई तो सूरह बकरा जैसी तवील आयतें, सूरह निसा जैसी आयतें, सूरह आले इमरान जैसी आयतें कि जिसके अंदर अहकाम बताए गए, जिंदगी कैसे गुजारो, तौर तरीके क्या हो, लेन देन कैसे हो, आपस में एक दूसरे से सलूक कैसे करो, विरासत को कैसे तकसीम करो। अब सोसाइटी बन गई है, ये सब फरामीन आ रहे हैं। नुज़ूल कुरान के वक्त कुरान का मुखातिब काफिर था, लेकिन इख्तितामी मंजिल पर कुरान का मुखातिब अब मुसलमान है। ये सूरत हाल है, लेकिन आज की सूरत हाल क्या है? आज आपके लिए कुरान तबलीग का जरिया नहीं है, कुरान आपको अपनी जिंदगी संवारने का जरिया है। आज मुस्लिम सोसाइटी मौजूद है जिसके एतकादात अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब तो सिर्फ इनको ये बताना है कि जिन अकीदों को तुम मानते हो उसके मुताबिक तुम्हें जिंदगी यूं गुजारनी चाहिए। उस वक्त तरतीब इस हिसाब से थी कि पहले कुफार की बातें थी, बाद में मुसलमानों से बातें की गई। आज चूंकि कुरान पहले मुसलमानों के लिए है, बाद में मुसलमान इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएंगे, तो आज अहकाम पर मुश्तमिल हिस्सा पहले आ गया और अकायद पर मुश्तमिल हिस्सा बाद में चला गया। यानी आज सूरत हाल क्या है? सूरह बकरा बिल्कुल इब्तिदा में, سوائے اس خلاصہ قرآن کے جسے سورہ الحمد کہتے ہیں, اس کے بعد سورہ بقرہ ہے, سورہ آل عمران ہے, سورہ نساء ہے, سورہ مائدہ ہے, یہ سب طویل سورتیں ہیں جس میں احکامات بیان ہوئے ہیں, اور سورہ اخلاص, سورہ والناس, سورہ فلق, یہ سب کے سب قرآن کے آخری حصے میں چلی گئیں. کہ گویا مطلب یہ ہے کہ آج تمہاری پہلی ضرورت, اب عقیدے تو تمہارے بن گئے, اب پہلی ضرورت یہ ہے کہ تم ان قاعدے قانون کے مطابق زندگی گزارو, اور جب تم صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ اور اپنے پیغام کو باہر لے جانا چاہو تو پھر وہ ترتیب پیش نظر رکھنا جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا. تو یہ مسئلے سے خدا مندی کو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اس کے ساتھ سرچ کر رہا ہوں. ترتیب کے اعتراف کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اللہ کے رسول کی طرف سے اسی طرح سے چھوڑا گیا تھا, تو پھر ہمیں ترتیب پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش, کوئی اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے. بہرطور سامعین محترم, یہ قرآن مجید ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حیات رسالت میں اس شکل میں آ چکا تھا جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن یہ قرآن مجید حضور کے آخری لمحے تک اللہ کے احکامات آتے رہے, اور رسول ہر سال یہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ کاتبوں کو, جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جتنے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اس یہ لکھنا پڑھنا جاننا ہی ان کی واحد صلاحیت ہوتی تھی. ان کا عقیدہ کچھ ہو, ان کا ایمان کچھ ہو, ان میں ایسے ایسے مناسب بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے بعد میں اسلام کو چھوڑ دیا, مکے گئے اور وہاں جا کے کہا کہ ہم نے محمد عربی کی کتاب میں رد و بدل کر دیا ہے. حضرت عثمان کا ایک دودھ شریف بھائی تھا عبید اللہ ابن ابی سرا اس کا نام تھا, وہ ایمان لایا, مکے میں آیا اور مدینے میں آیا. اسے کیونکہ لکھنا پڑھنا آتا تھا, رسول نے اس کو بھی کتابت پہ لگا دیا. وہ کتابت کرتے کرتے ایک مرتبہ دوبارہ کافر ہوا, یعنی مدینے سے گیا مکے میں پہنچا, وہاں جا کے کہا کہ میں تو محمد کی کتاب میں خوب تبدیلیاں کرایا ہوں. وہ سمجھا شاید میرے لکھ دینے سے محمد کی کتاب بن جائے گی, میں تبدیلی کر دوں گا تو وہ تحریر شدہ ہو جائے گی. وہاں چلا گیا, حضور نے جن چھ آدمیوں کے لیے فتح مکہ کے رستے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر وہ غلاف کعبہ سے بھی لپتے ہوئے پائے جائیں تو ان کو قتل کر دینا, یہ عبید اللہ ابن سرا ان میں شامل تھا. لیکن حضرت عثمان نے, اب یہ تاریخ کی نون صداقتیں ہیں اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں, جو فتح مکہ ہوا حضرت عثمان نے مکے میں داخل ہوتے ہی پہلا یہ کام کیا کہ عبید اللہ ابن سرا کو, ان کا رضائی بھائی تھا, دودھ شریک بھائی تھا, اس کو چھپا لیا, اس کو منظر عام سے ہٹا دیا, تین دن تک اس کو چھپائے رکھا. اس کے بعد ایک وقت موقع دیکھ کر بارگاہ رسالت میں لائے اور لیا کے دھکا دے کے کہا حضور کے سامنے زمین پہ اپنے ماتھے کو ٹیک دو, ان سے درخواست کرو کہ مجھے معاف کر دیں. اب وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ معافی مانگ رہا ہے, معاف کر دیجئے, سفارش کر رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی, آخر حضور نے کہا کہ اچھا اسے کہو چلا جائے, میں نے اس کو معاف کیا. حضور نے معاف کر دیا, چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو حضور نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہوا ہو تو اس کو قتل کر دینا, غلاف کعبہ سے بھی لپٹا ہو تو اسے قتل کر دینا. حضرت عمر جو ایسے موقع پر بہت ہی پرجوش ہوتے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کا یہ حکم اب بھی قائم ہے, اس لیے کہ وہ آپ کے پیروں پر پڑا ہوا تھا, آپ سے معافی مانگ رہا تھا. اگر آپ کو قتل ہی کروانا تھا تو ہمیں ذرا آنکھ سے اشارہ کر دیتے, تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نبی کی آنکھ سے اشارے نہیں کیا کرتی. یہ جملہ ہے, اس کی بھی وضاحت درکار ہے, لیکن تفصیلات نہیں, صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ نبی کا پیغام کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے اس کا مطلب کچھ ہو اور کسی کے لیے اس کا مطلب کچھ ہو. آنکھوں سے اشارہ کرنے کا تو مطلب یہی ہے نا کہ قتل کا فرمان جاری کرنے کے لیے اس کو تو یہ بتانا ہے کہ تمہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا, اپنے کسی ساتھی سے کہنا ہے اس کو قتل کر دو, یہ شایان نشان رسول رسالت مآب یہ حرکت نہیں ہے. بہر طور ایسے ایسے مرتد کہ جن کا قتل زبان رسالت سے واجب قرار پائے وہ بھی کاتبان قرآن تھے. اب اگر کسی نے کبھی کوئی کتابت کی ہے تو یہ کتابت اس کے لیے فخر کی بات نہیں. یہ اور بات ہے کہ جس کی کتابت کی باتیں کی جاتی ہیں ان کا مدینے میں وجود ثابت نہیں ہوتا, کتابت کہاں سے ہوگی؟ ارے بھائی, بڑے فخر سے کہا گیا کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے, یہ اعزاز کرا دیا گیا. حضرت معاویہ نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت جب ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان ایمان لائے تو اس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ جن وجوہات سے لوگ مکے سے ہجرت کر کر کے مدینے میں آ رہے تھے وہ انہی لوگوں کا خطرہ تھا, انہی لوگوں کی اذیتیں تھیں جن سے تنگ آ کر مسلمان نکالے جا رہے تھے. اب جب وہاں کے جتنے بڑے بڑے جیت کافر ہیں وہ سب مسلمان ہو گئے تو اب خطرہ ٹل گیا, خطرہ ٹل گیا تو اب انہیں مدینے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے, ہجرت کا دور ختم ہو گیا, حالات پرسکون ہو گئے, اب ان میں سے کوئی آدمی ہجرت کر کے مکے نہیں آیا, مدینے نہیں آیا. اب اگر کبھی آئے ہوں گے تو کوئی صاحب اتفاق سے کسی کام سے مدینے آ گئے, تجارت کے لیے شام جانا ہے, راستے میں مدینے پڑتا ہے, چلو رسول کی بارگاہ میں حاضری بھی دے دیں گے. اس حاضری میں کتنا وقت لگا کہ ان کو کتابت کا فریضہ سونپ دیا جائے؟ 8 ہجری سے لے کے 11 ہجری کے شروع میں جب حضور کا وصال ہوا ہے اس دوران میں کتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی؟ سارا قرآن نازل ہو چکا ہے, اب تھوڑا بہت ان 2 سال کے درمیان میں کچھ احکامات آئے ہوں گے, وہ احکامات پورے 2 سال کے اندر آتے رہے. امیر معاویہ چند دنوں کے لیے کسی موقع پر مدینے آئے ہوں گے حیات رسالت میں, اس میں وہ اگر لکھیں گے بھی تو 2-4 آیتیں لکھوائی گئی ہوں گی, اور اگر 2-4 آیتیں بھی لکھائی گئی ہوں گی تو جب ہم اسی گھرانے کا ایک فرد عبید اللہ ابن ابی شرح کو یہی کام کرتے دیکھ رہے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد مرتد بھی ہو جاتا ہے, حکم رسول سے واجب القتل بھی ہو جاتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ کتابت قرآن ہمارے لیے بنیادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ انجام کے سلسلے میں رسول نے کیا کہا ہے. برتو جناب والا قرآن مجید حیات رسالت میں ترتیب دیا جا چکا تھا, اگر ذہنوں میں یہ بات نہ اترے تو اس میں اب میرا قصور کوئی نہیں ہے, یعنی ان کے ذہنوں میں کہ جو ان صداقتوں کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں ہم پر الزام لگا رہے ہیں. ہم پوری دنیا سے پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یہ جاننا ہے کہ قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے تو ہم سے پوچھو, ہم تمہیں اپنا عقیدہ بتائیں گے. دوسروں کے کہنے پر اگر ہمارے لیے کسی نے قلم اٹھایا اور شیعوں کا عقیدہ لکھنے کی کوشش کی تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی, اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہمارے نزدیک یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو ہمارے اماموں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کوئی حدیث ہماری ہے کہ نہیں ہے تو اس کو قرآن کے اوپر تولا کرو, اگر قرآن اس کی تائید کرے تو حدیث کو قبول کرنا ورنہ اس حدیث کو دیوار پہ مارنا. یہ ارشاد رسول بھی ہے, ارشاد ائمہ بھی ہے, یعنی قرآن ترازو ہے جس پہ حدیث کو تولا جائے گا, اگر ترازو ہی صحیح نہ ہو تو تولنے کا عمل کیسے ہوگا؟ اس سلسلے میں اب دلائل دینے کا وقت نہیں ہے کہ قرآن مجید حیات رسالت میں جمع ہو چکا تھا, اب انقلاب آیا, کچھ لوگ مسند اقتدار پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اب مدینے میں ایک ہوا چلی. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ اس صورتحال کی وضاحت کر سکوں. کچھ ایسے لوگ مسند حکومت تک پہنچ چکے ہیں جنہیں قطن توقع نہیں تھی کہ انہیں اقتدار مل سکتا ہے, ذہنی اعتبار سے کوئی بلند مرتبہ اسٹیٹس مین نہیں ہے, کوئی بہت اعلیٰ درجے کے سیاستدان نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی سازشیں کر لینا اپنے مفاد کے لیے 2-4 آدمیوں میں جوڑ توڑ کر لینا یہ ان کو سیاستدان نہیں بنا دیتا. آج کے سیاستدان بھی ان سے زیادہ صاحب بصیرت ہیں. جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو پہلا ایک دور آیا ہے چند دنوں کا, وہ دور تھا کہ اگر یہ لفظ استعمال کروں تو خود مجھے بھی ممبر کی شکاہت کا ممبر کا احترام بھی مقصود ہے, میں صحیح طور پر وضاحت نہیں کر سکتا. یوں سمجھیے کہ وہ باش لوگ, غیر ذمہ دار لوگ, اگر یہ لفظ آپ لوگوں کے لیے معنی کے اعتبار سے واضح نہ ہو تو یوں کہوں کہ کچھ گنڈے. دیکھیے جب کبھی ایسی تبدیلی آتی ہے, میں ان شخصیتوں کی بات نہیں کر رہا جو مسجد اقتدار پہ بیٹھے ہیں, مدینے سے جو معززین مدینہ ہیں ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا گیا ہے. ایک جیسے اسامہ تھا جو رسول اللہ نے آخری موقع پر اپنے حیات کے آخری لمحوں پر ایک فوج مقرر کی تھی جس کے اندر تمام ممتاز صحابہ کو شامل کر دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم لوگ فوراً یہاں سے چلے جاؤ. اب رسول جس لیے ان کو بھیج رہے تھے مسلمان اسی وجہ سے وہاں سے نہیں جانا چاہتے تھے. رسول چاہ رہے تھے کہ جتنے سازشی ذہن ہیں اس سے شہر کو خالی کر دیا جائے اور شہر کے لوگوں کو آزادی سے فیصلہ کرنے کا موقع ملے. لیکن وہ لوگ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ رسول کا آخری زمانہ ہے, وہ جانے پہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے. جب حکومت قائم ہو گئی تو حکومت نے پہلا کام یہ کیا کہ اس فوج سے کہا کہ تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ. حیات رسالت میں جو لشکر نہیں گیا تھا اس لشکر کو فوری طور پر بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مدینے کی ایلیٹ کلاس تھی جو مدینے کے ممتاز لوگ تھے ان سب کو اس لشکر میں روانہ کر دیا گیا. اب مدینے کے اندر ارد گرد کے جو بدو لوگ تھے جو صحرائی علاقے کے لوگ تھے ان کو بلا لیا گیا اپنی کمک کے لیے. اب سوچ لیجئے کہ وہ ان پڑھ طبقہ جب مدینے کے اندر آیا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. راہ جاتوں کو پکڑتا تھا, اور تم نے بیعت کی کہ نہیں کی؟ اس نے کہا حضور ابھی تو نہیں کی. چلو چلو چل کے بیعت کرو. پکڑ پکڑ کے لا کے زمین پہ گرایا جا رہا ہے کہ بیعت کر لو. ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. اسی ہنگامے میں وہ واقعات ہوئے کہ بنت رسول کے دروازے پہ آگ لے جائی گئی, علی بن ابی طالب کے گردن میں رسی باندھی گئی. لیکن علی پوری سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقتی ابال ہے, یہ ان کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے جو یہ صورت اختیار کر رہے ہیں. یہ کچھ دن کے بعد معقول رستے پہ آ جائیں گے, کم از کم یہ رویہ ان کا ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ آٹھ جس دس دن کے بعد اس حکومت کو موقع ملا کہ اپنے کو کنسالیڈیٹ کر دے. اب مطمئن ہو گئے, اب جو خطرے تھے وہ خطرے اپنے طور پہ دور کر لیے. تو اب وہی قدم جو پہلے اس انداز میں اختیار کیا گیا تھا اب اس کے لیے معقول طریقہ اختیار کیا گیا کہ علی کو پیغام بھیجا گیا کہ علی تمہیں دربار میں بلایا جا رہا ہے آؤ. یعنی کل گئے تھے اور گرفتار کر کے لائے تھے لیکن علی سے بحث نہیں لی جا سکی تھی. اب ان کو باقاعدہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ آئیے تو صحیح, آپ سے کچھ بات چیت کی جائے. تو علی نے اس کا ایک جواب دیا. اس جواب کی اہمیت کا آج آپ اندازہ لگائیے کہ علی نے کہا کہ جاؤ یہ جا کے کہہ دو کہ میں باب رسول قرآن مجید کو دو دفتیوں کے درمیان جمع کر رہا ہوں, یعنی کتابی صورت میں لا رہا ہوں, اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اپنے کاندھے پہ چادر نہیں ڈالوں گا. یہ چادر جو ہے یعنی فارمل ڈریس کا دوسرا نام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں چادر نہیں ڈالوں گا جب تک قرآن مجید کو جمع نہ کر لوں. یہ پیغام دے کے علی نے واپس بھیج دیا پیغامبر کو. اب جو یہ جواب آیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ علی نے کیوں کہلوایا تھا؟ اس لیے کہ دربار میں جانا نہیں چاہتے تھے؟ جی نہیں, حکومت کو پہلا احساس دلا رہے تھے کہ تم مسند رسالت پہ بیٹھنے کے مدعی ہو, تم نائب رسول ہونے کے مدعی ہو, تو سن لو کہ تمہارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کو جمع کیا جانا چاہیے. اس کی یعنی یہاں جمع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کہیں بکھرا ہوا ہے. قرآن آیا ہوا ہے, آیتیں اس کی فکس ہیں, صورتیں اس کی مقرر ہیں, ہر سورے کی ترتیب دی جا چکی ہے. ان صورتوں کی کیا ترتیب ہوگی یہ بھی رسول بتا چکے ہیں. لیکن صورت یہ ہے کہ کسی ذات کے پاس پانچ صورتیں ہیں, کسی کے پاس سات صورتیں ہیں, کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں جو کسی سورے کا جز ہیں. اب ایک ایسا شخص جو ارشادات رسول سے آگاہ ہو, جو جانتا ہو کہ کس چیز کو کس مقام پہ آنا ہے, کس ترتیب سے آنا ہے, وہی شخص یہ کام کر سکتا ہے کہ قرآن کو ترتیب دے کے کتابی صورت دے دے. تو علی بن ابی طالب نے یہ کہا کہ یہ کام میں کروں گا اور جب تک یہ کر نہیں لوں گا گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. تو اب ارباب اقتدار کو ایک پیغام تو یہ تھا, ایک پیغام تو یہ تھا کہ دیکھو اگر تم مسجد سے بیٹھنے کے مدعی ہو تو یہ سوچ لو کہ تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ رسول کے فرائض نبوت میں اس قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچانا شامل تھا, تو تم سے ہو سکے تو قرآن کی طرف توجہ دو, اس کے لیے کوئی کام کرو. اور دوسری طرف جو اصل پیغام تھا وہ یہ تھا کہ علی جانتے تھے کہ قرآن میں بہت سی باتیں ہیں جو ان کے مزاج کے خلاف ہیں, یہ پورا موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور چاہیں گے کہ قرآن میں تحریف کر دیں, اس کو بدل دیں. تو علی نے اس پیغام کے ذریعے خبر دی کہ خبردار کوئی میری نظر سے قرآن کی طرف نہ دیکھے, علی اس کا محافظ موجود ہے. طرح غور فرمائیے کہ یہ علی نے بعد وفات رسول یہ جملہ کہا ہے. سال بھر کے آخری مرحلے پر, پہلا سال یہ حکومت کا ہے, اس کے آخری مرحلے پر جنگ یمامہ ہوئی. اس جنگ یمامہ کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یمامہ میں حافظ مارے گئے ہیں, اس لیے ہمیں قرآن جمع کر لینا چاہیے. یہ حافظ نہیں مارے گئے تھے, علی کے اس قول کا نتیجہ یہ تھا کہ حکومت کو احساس ہوا کہ اگر قرآن جمع کرنے کا کام علی نے سر انجام دے دیا تو دنیا کل پوچھے گی کہ تم جو رسول کے مسند پہ بیٹھے تھے تم نے کیا کیا, تمہارے پاس تو قرآن کی کوئی کاپی تک نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک آدمی ہائر کیا گیا کہ کم از کم ایک کاپی تو ہمارے پاس رکھ لی جائے, ہمارے پاس موجود ہو جائے. جو کاپی لکھی گئی تھی وہ بھی جانتے تھے کہ اس کاپی کا قرآن کے جمع کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ نہ اس کاپی کو انہوں نے خود اٹھا کے دیکھا, نہ امت کے کسی فرد نے اٹھا کے دیکھا, اس کے باوجود امت کا قرآن موجود تھا. اس کتاب سے فائدہ اٹھائے بغیر قرآن موجود تھا. یہ قرآن کہاں سے آیا, یہ قرآن کہاں سے آیا؟ تو سنیے, آج صورتحال یہ ہے 1400 سال کے بعد میں نے ایک فہرست بنائی کہ دنیا میں جو قلمی قرآن موجود ہیں خط کوفی میں لکھے ہوئے, ان میں سے کتنے قرآن ہیں جو علی ابن ابی طالب کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں کہ یہ قرآن علی نے لکھے ہیں. جمع کرنا شروع کیا تو اب تک آج کی تاریخ تک میں کم از کم 20 ایسے قرآنوں سے واقف ہوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے لکھے ہیں اور آج دنیا میں موجود ہیں. اس بر اعظم سے باہر نکلیے, برطانیہ میں جائیے, وہی سیکریڈ نامی نمائش, اس کے اندر ایک قرآن کی نمائش کی گئی جو پہلے برٹش میوزیم میں تھا, اب انڈیا آفس لائبریری میں رکھا ہوا ہے. اس قرآن مجید کے, اب ہمارے پاس تو جو چیز آتی ہے وہ صرف لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ فلاں زمانے کی ہے, فلاں عہد کی ہے, لیکن جن کو اس سے کوئی عقیدت کا رشتہ نہیں ہوتا وہ اس کو تحقیق کرتے ہیں. قرآن کے وہ قرآن مجید جو برٹش میوزیم میں موجود تھا اور اب انڈیا آفس لائبریری کے اندر موجود ہے, اس قرآن مجید کے متعلق مشہور یہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن مجید ہے. اس قرآن مجید کی ایک کاربن ایجنگ ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے کاربن کی ایٹامک ایج کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کسی شے کوئی شے کتنی پرانی ہے, اور جو جواب نکلتا ہے وہ جواب تقریباً 50 سال کے آگے پیچھے وہ جواب درست ہوتا ہے, یعنی کم و بیش وہ جواب بہت صحیح سمجھا جاتا ہے جب اس کے ذریعے سے ایج ڈٹرمن کی جاتی ہے. یہ جو ہڈیاں نکلتی ہیں, یہ جو کھوپڑیاں برآمد ہوتی ہیں, یہ جو جگہ جگہ سے پتھر نکلتے ہیں, اس کے متعلق جواب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنے 1000 سال پرانا ہے, تو وہاں لکھا نہیں ہوتا 1000 سال پرانا ہے, یہ تحقیق کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. تو اس قرآن مجید کی کاربن ایجنگ کی گئی اور اس سے اندازہ ہوا کہ یہ 40 ہجری اور 60 ہجری کے درمیان کسی وقت کا ہے. علی کی شہادت 40 ہجری کی ہے, 5-10 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نسبت درست ہے. وہ قرآن مجید آج موجود ہے, یہ تو برطانیہ میں آج رکھا ہوا قرآن مجید ہے جو حضرت علی سے نسبت رکھتا ہے. اس کے بعد آگے بڑھیے, ایران میں جائیے, امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک میں ایک میوزیم ہے جس کا نام موضع قرآن ہے, یعنی قرآن میوزیم ہے. اس قرآن میوزیم میں جائیے, 8 قرآن ایسے موجود ہیں کہ جو معصومین کی طرف نسبت رکھتے ہیں, ائمہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں. امام حسین کا لکھا ہوا, امام حسن کا لکھا ہوا, امام رضا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن, اور وہاں پر 2 قرآن وہ ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے لکھے ہوئے ہیں. ترکی میں توپ کاپی کا بہت بڑا میوزیم ہے, اس کے اندر اسلامی آثار بہت سے ہیں, منہ مبارک بھی موجود ہے, حضور کے نالین مبارک بھی موجود ہیں, آج کے کرتے کا ایک ٹکڑا بھی موجود ہے, کئی اجزاء موجود ہیں. وہاں پر ایک قرآن موجود ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. برصغیر ہندوستان پاکستان میں بی بی سی نے ایک مرتبہ برصغیر کے کتب خانوں پر ایک پروگرام دیا. ایک سید علی رضا عابدی صاحب ہیں, جو لوگ بی بی سی سنتے ہیں وہ ان کے نام سے, خاص طور پر اردو پروگرام وہ ان کے نام سے واقف ہیں. علی رضا عابدی صاحب نے تمام رضا علی عابدی صاحب نے اس زمانے میں پاکستان اور ہندوستان کا دورہ کیا اور جتنے ذاتی کتب خانے ہیں جتنے سرکاری کتب خانے ہیں ان سب کا جائزہ لیا, اس میں کون کون سی کتابیں کہاں پائی جاتی ہیں ان کی تفصیلات درج کی. تو انہوں نے انکشاف کیا کہ رامپور میں جو حاکم رامپور نواب رامپور کا کتب خانہ ہے اس کے اندر ایک قرآن مجید موجود ہے جو حضرت علی کی طرف نسبت رکھتا ہے. انہوں نے یہ پروگرام جو ہے اس کے بعد میں کتابی شکل میں کتاب چھاتی جس کا نام تھا برصغیر کے ذاتی کتب خانے, اس کے اندر باقاعدہ یہ عبارت موجود ہے کہ ایک قرآن مجید رامپور کے کتب خانے میں موجود ہے جو حضرت علی سے نسبت رکھتا ہے. کلکتے میں خدا بخش کی ایک لائبریری ہے جس میں ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات جو ہیں ان کی کثیر تعداد ہے, اس میں ایک قرآن مجید ہے جو حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی جو بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے وہاں پر ایک قرآن مجید رکھا ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اور جب کوئی باہر سے ڈگنیٹری آتا ہے, کوئی ممتاز شخصیت آتا ہے, تو اس کو جو اور چیزیں دکھائی جاتی ہیں اس میں اس قرآن مجید کی بھی زیارت کرائی جاتی ہے. مرشد آباد بہار کے علاقے کا ایک شہر ہے, وہاں پر ایک ادا خانہ ہے نواب مرشد آباد کا قائم کیا ہوا, اس کے اندر سونے اور جواہرات کے پنجے اور دوسری چبیہیں ہیں. وہاں پر ایک سونے کا صندوق ہے, اس صندوق میں قرآن مجید رکھا ہے. ہر محرم کی 10 تاریخ کو اور تبرکات کے ساتھ اس قرآن کو بھی باہر نکالا جاتا ہے, حکومت کے پہرے میں اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. اس قرآن کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ہمارے پچھلے صدر جناب پرویز مشرف صاحب ہندوستان کی یاترا کے لیے گئے تو وہاں اجمیر شریف کی زیارت کے لیے گئے. اجمیر شریف کے جو متولی حضرات تھے انہوں نے قرآن مجید کی زیارت کرائی کہ یہ حضرت علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اس زیارت کی تصویریں بھی اخباروں کے اندر شائع ہوئیں. ابھی ایک اسماعیلی شخصیت نے اسلام آباد میں ایک قرآن مجید کا فوٹو اسٹیٹ یعنی پرنٹ چھاپا ہے بہت خوبصورت انداز میں, وہ ان کے ذخائر میں کوئی نسخہ موجود ہے کہ جو کہتے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. مصر میں ایسے قرآنوں کی تعداد کتنی ہے مجھے نہیں معلوم, لبنان میں ایسے کتنے قرآن ہیں ہمیں نہیں معلوم. ابھی جو معلوم علاقے ہیں اس میں کم از کم 20 قرآن ایسے دریافت کر چکا ہوں کہ جو حضرت علی کی طرف نسبت رکھتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ یہ تمام قرآن حضرت علی نے نہیں لکھے ہوں گے, تحقیق نہیں ہوئی ہے نا, ممکن ہے کہ ان میں سے تمام قرآن حضرت علی کے ہاتھ کے نہ لکھے ہوں, ایک ہو, دو ہو, چار ہو. لیکن کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں ہے کہ جامع قرآن کوئی اور ہے, درخت پہ جمع کرنے والا کوئی اور ہے, لیکن جب کہیں قرآن ملتا ہے تو اس کی نسبت اگر دی جاتی ہے تو علی کی طرف دی جاتی ہے. کیا یہ نسبت خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذہن انسانی علی کے علاوہ کسی اور کو محافظ قرآن مانتا ہی نہیں؟ ذرا غور فرمائیے کہ جن کے لیے دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا آج شراب نہیں ملتا, یہ تو کبھی کہا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے کوئی قرآن خود لکھا. کمیشن مقرر کیے, سرکاری خزانے سے ان کو تنخواہیں دیں, اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا نا قرآن کے لیے, لیکن جو کچھ بھی انہوں نے تیار کرایا اس کا کہیں سراغ نہیں ہے. اور مل کیا رہا ہے؟ وہ جو گھر میں بیٹھا تھا, جو خاموش تھا, جناب والا اس خاموشی کے دور میں یہ سوچ لیجئے کہ علی نے جو اتنے قرآن لکھے ہیں جو آج دنیا کے پتہ نہیں کن کن حادثات سے گزرنے کے بعد یہ قرآن ہیں, یہ سب وہ کام نہیں ہے جو علی نے کیا ہے, اس کا جز ہے جو آج ہم تک پہنچ رہا ہے. اس جز کو علی نے کب لکھا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اپنے زمانے خلافت میں جو سیاسی حالات تھے وہ ہرگز اس بات کا موقع نہیں دے رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب یہ کتابت کا کام کریں. یہ جو کچھ بھی کیا ہے انہیں 25 سالوں میں کیا ہے جس کو آپ خاموشی کا زمانہ کہتے ہیں. آپ خاموشی سمجھتے ہیں, علی اس وقت قرآن کو قیامت تک محفوظ کرنے کا اہتمام کر رہا تھا. اور اس سلسلے میں سلسلے میں ایک دلیل توجہ کے لیے کہ یہ قرآن مجید جو آج موجود ہے باعث مسلح سے لے کر والناس کشین تک وہ ہے جو علی نے ہم تک پہنچایا ہے. ہمارے بھائیوں سے قرآن کے معاملے میں ایک اور اختلاف ہے. قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں, ان 114 سورتوں میں سے 113 سورتیں وہ ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں. صرف ایک سورہ, سورہ برات, سورہ توبہ, وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی. ہمارا یہ ملت جابریہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے, ہمارے ائمہ کا ارشاد ہے کہ یہ بسم اللہ جزء قرآن ہے, اس سورے کا حصہ ہے جس سورے سے پہلے لکھا ہوا ہے, اور جہاں اللہ نے ضروری نہیں سمجھا وہاں اس سورے کے اوپر یہ بسم اللہ نہیں لکھی. ہم کہتے ہیں جزء قرآن ہے, ہمارے بھائی کہتے ہیں جزء قرآن نہیں ہے, یہ تو تبرکاً پڑھا جاتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم آپ نے پڑھا تو یہ جزء قرآن کے طور پر نہیں ہے, قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہا تو یہ صرف اس لیے کہا کہ شیطان ذرا دور ہو جائے تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں. جی یہ جملہ جزء قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا جیسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ہے اسی طرح یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, کہ یہ صرف تبرکاً پڑھا جاتا ہے, یہ جزء قرآن نہیں ہے. چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق چنانچہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں پڑھیں, تراویحوں میں پڑھیں, جہاں بھی پڑھتے ہیں بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں, بسم اللہ ساتھ نہیں پڑھتے. کبھی جب گہری انداز سے باواز بلند پڑھی جائے تو سن بھی لیجیے اور ویسے بھی بات بھی کر لیجیے تو بتا دیں گے کہ ہم اس کو جزء قرآن نہیں سمجھتے. بسم اللہ آپ جزء قرآن نہیں سمجھتے, آپ اس کو تبرکاً پڑھتے ہیں. ہر چند کہ اگر آپ اس کو تبرکاً پڑھتے ہیں یہ جزء قرآن نہیں ہے, تو سوال یہ ہے کہ اگر تبرکاً ہی پڑھنا تھا تو سورہ برات پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 113 سورتوں میں پڑھتے ہیں, ایک سورے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اب اگر یہ کہیے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کی بنیاد کیا ہے کہ 113 سورتوں میں پڑھا جائے گا ایک سورے میں نہیں پڑھا جائے گا؟ اگر یہ وجہ نہیں ہے تو سوائے اس کے آپ کے پاس کہنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے اسی طرح بتایا ہے کہ اور سورتوں میں پڑھ لیا کرو, یہاں نہ پڑھ لو. اب اگر اللہ کے رسول نے بتایا ہے تو پھر جس نے قرآن تم تک پہنچایا ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سورتوں میں بسم اللہ ہے اور اس میں نہیں ہے, جب عملاً اس کو مان رہے ہو تو پھر کیوں کہتے ہو کہ جزء قرآن نہیں ہے؟ سورہ برات پہ نہ پڑھا جانا اور باقی سورتوں میں پڑھا جانا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء قرآن ہے. ورنہ اگر تمہاری مرضی کا معاملہ ہوتا تو جیسے اور سورتوں میں بسم اللہ تھا سورہ برات پہ بھی لکھ دیتے, لیکن تم نہیں مانتے. چلو یہ تمہارا نقطہ نظر ہے, ہمیں اس سے بحث نہیں کہ وہ نقطہ نظر صحیح ہے یا غلط ہے. تم اپنی نمازوں میں نہیں پڑھتے, اپنے تراویوں میں نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو 1400 سال سے قرآن مجید کو لکھ رہے ہو, چھاپ رہے ہو, جب ہاتھ سے لکھتے تھے کہ آج جب چھاپ رہے ہو, دونوں میں سے کسی مرحلے پر بتاؤ کہ تم نے قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تبرکاً سمجھتے ہوئے نکال دیا ہو, تلاوت میں نکال دیتے ہو لیکن تحریر سے نکالنے کی جسارت نہیں کرتے. بھائی تبرکاً پڑھنا ہے تو تلاوت کے وقت پڑھو نا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ہے یہ بھی تبرکاً پڑھتے ہو تو یہ تو تم پڑھتے ہو, قرآن میں کہیں نہیں لکھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. تو بسم اللہ اگر تم نے تبرکاً کہا ہے تو تمہارے بیان میں ہونا چاہیے, تحریر میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن 1400 سال گزر گئے, لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے لکھے گئے, لاکھوں کی تعداد میں شائع کیے گئے, آج تک کسی مسلمان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس بسم اللہ کو وہاں سے ہٹا سکے, زبان سے کچھ کہتا رہے. بسم اللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ بسم اللہ کا وجود ثابت کر رہا ہے کہ اس کو لکھنے والا کوئی اور ہے اور یہ اس کے بسم اللہ سے انکار کرنے والے کوئی اور ہیں. جہلی کا نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ جزو قرآن ہے, اور اسی جزو قرآن ہونے کی وجہ سے ہم سے کہا گیا کہ نمازوں میں جب وہ سورے جب تمہارے اوپر زہر اور عصر کی نماز میں تمہیں ابتدائی دو رکعتوں میں حرکت کرتے ہوئے اپنی آواز کو آہستہ رکھنا ہے, سورہ جو سورے پڑھو اس کو آہستہ آہستہ پڑھو, لیکن اس وقت بھی حکم دیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند کہا کرو. کیوں بآواز بلند کہا کرو؟ اگر شریعت کے دیے ہوئے کسی حکم کو, شریعت کے کسی دی ہوئی اجازت کو کچھ اور مسلمان باطل قرار دیں, خلاف شرع قرار دیں, خلاف دین قرار دیں, تو اب ملت اسلامیہ کے ذمہ دار لوگوں پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ عمل تو مستحب ہے لیکن اب اس کا کرنا واجب ہے. عمل ساخت کے اعتبار سے مستحب ہے, اس کا کرنا واجب ہے, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جزو قرآن نہیں ہے اور تم اس کو آہستہ آہستہ پڑھتے رہو, دنیا سمجھے سچ مچ جزو قرآن نہیں ہے. نہیں, باقی ساری نماز آہستہ پڑھنا لیکن بسم اللہ کو بآواز بلند کہنا, تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کچھ کہتی رہے علی والے آج بھی بسم اللہ کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں. ہم پر تحریف قرآن کا الزام رکھنے والے ذرا اپنا طرز عمل دیکھیں کہ اگر بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے تو اس میں لکھا کیوں ہے, اضافہ ہوا, اور اگر جزو قرآن ہے تو تمہارا یہ کہنا تحریف کرنا ہوا کہ یہ جزو قرآن نہیں ہے. جناب والا, یہ جس نے جمع کیا ہے وہ شخصیت ہی ایسی تھی کہ مجال نہیں تھی کہ کوئی اس کے اندر تحریف کر سکتا. جتنے قرآن مجید کے نسخے لکھے گئے اس میں 113 سورتوں پہ بسم اللہ موجود ہے, سورہ برات پہ بسم اللہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انہوں نے ترتیب دیا ہے, انہوں نے دنیا پہ پہنچایا ہے کہ جو لوگ بسم اللہ کو جزو قرآن سمجھتے ہیں. سامعین محترم, میں نے اس کیا تھا کل کہ بہت غبار اڑایا گیا ہے اور اس غبار اڑانے کے نتیجے میں مجھے اتنا وقت لگا اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ پہلے ذہنوں کو اس بات سے ساتھ کر لیجئے کہ قرآن کے معاملے میں کوئی دعویٰ کسی کا قابل قبول نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی, اللہ کے رسول نے جس کو اس کا صحیح محافظ سمجھا اس کے ساتھ اس کو منسلک کیا. رسول کا یہ ارشاد کہ قیامت تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ کبھی قرآن مجید اگر آل محمد سے کوئی جدا کرنے کی کوشش کرے گا تو جس چیز کو جدا کرے گا وہ کچھ ہو سکتا ہے, قرآن نہیں ہو سکتا. وہ جو آل محمد سے الگ کتاب ہوگی, جو ان سے تعلق نہیں رکھے گی, اس کے الفاظ تو قرآن والے ہوں گے لیکن وہ قرآن نہیں ہوگا. اس کو معنی ہی تب ملتے ہیں جب آل محمد سے منسلک کیا جاتا ہے. اس لیے کہ رسول نے دو معجزے دنیا میں چھوڑے تھے, ایک معجزہ لفظوں کا معجزہ تھا, ایک معجزہ عمل معنی کا معجزہ تھا. لفظوں کا نام قرآن ہے, قرآن کے معنی کا نام اہل بیت ہے. سامعین گرامی, یہ وہی قرآن ہے جس کی شان میں علی نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر باطل نہ دائیں سے آ سکتا ہے نہ بائیں سے آ سکتا ہے, اس کے اندر کبھی بھی جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کی عظمتوں کا نشان ہے. پورا خطبہ موجود ہے نزول براغہ میں جس میں قرآن کی مدح کر رہے ہیں. اگر یہ قرآن علی ابن ابی طالب کے لیے مشکوک ہوتا تو اس کی شان میں کیا یہ جملے کہے جا سکتے تھے؟ آج جتنے نسخے ہمارے پاس میسر ہیں قرآن مجید کے, ان ائمہ کی طرف نسبت رکھنے والے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھے, یا علی ابن ابی طالب کی طرف نسبت رکھنے والے, ان سب میں قرآن کی وہی ترتیب ہے جو آپ کے گھروں میں موجود ہے, جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں. اگر جا کے دیکھیے تو آپ کو بخاری شریف میں روایت ملے گی, حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عہد رسالت میں قرآن مجید میں آئے رجم پایا کرتے تھے, یہ ایڈلٹری کے جرم میں سنسار کیے جانے کی. وہ کہتے تھے کہ ایک آیت موجود تھی لیکن اب وہ آیت مجھے نظر نہیں آتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سورہ فرقان جس کی اس وقت 71 آیتیں ہیں, انہوں نے کہا یہ سورہ بقرہ کے برابر طویل ہوتی تھی, اب اس میں صرف 71 آیتیں رہ گئی ہیں. اسی نوعیت کے بیانات قرآن مجید کی اور آیتوں کے متعلق دیے گئے, اور یہ بیانات دینے والے دور اسلامیہ کے, ملت اسلامیہ کے وہ ممتاز لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اسلام کو وابستہ سمجھا جاتا ہے. آپ نے غور فرمایا کہ یہ بیانات کیوں دیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ کو جزء قرآن کیوں قرار نہیں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ کو ہٹا دیجئے, قرآن کی آیتیں آپس میں مل جائیں گی. اب تو یہ طریقہ ہی نہیں ہوگا کہ جہاں یہ فیصلہ ہو سکے کون سی سورے کہاں ختم ہوتی ہے, کون سی سورے کہاں سے شروع ہوتی ہے. پورا قرآن آپس میں مکس اپ ہو جائے گا, اور اس مکس اپ ہونے میں جتنی دل چاہے آیتیں غائب کر دو. جب سورتوں کی پہچان نہ رہی تو اب آیتوں کی بھی تعداد کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ کہنا کہ اتنی آیتیں تھیں اب اتنی رہ گئیں, اتنے جملے تھے اب کم ہو کے اتنے رہ گئے. یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اتنی صحیح حالت میں موجود نہیں. یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن صحیح حالت میں موجود نہیں. جناب والا, اس موقع پر جب بزرگ یہ کہہ رہے ہوں اور ماننے والے ان کے سر شیرا باندھ رہے ہوں کہ انہوں نے قرآن کو بچایا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو اللہ نے کہا تھا میں نے ذکر کو نازل کیا ہے, میں اس کا محافظ ہوں, تو جس خطرے سے اللہ خبردار کر رہا تھا وہ خطرہ یہی ہے. یہی لوگ ہیں جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن یہ اپنے طور پر جو دل چاہے کرتے رہیں. وہ جس کی ذمہ داری تھی قرآن کو بچانا, اس نے ان تمام حالات میں اسے اقتدار کی ضرورت نہیں تھی, اسے اختیار کی ضرورت نہیں تھی. وہ قرآن پر قرآن لکھتا رہا, لوگوں کے گھروں تک پہنچاتا رہا. آج اتنے ہاتھوں میں وہ قرآن کی ماسٹر کاپی موجود ہے جو علی سے نسبت رکھتی ہے. یہ واحد ماسٹر کاپی ہے جو دنیا میں ہے. جتنی صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں قرآن لکھے ہیں, اجزائی لکھے ہیں نا, کسی نے کچھ لکھا کسی نے کچھ لکھا, آج دنیا کے کسی میوزیم میں کسی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صفحہ بھی قرآن کا موجود نہیں ہے. تو اب جب وہ قرآن موجود نہیں ہے تو ماسٹر کاپی کون سی ہے؟ صحابہ میں صرف علی کی طرف نسبت رکھنے والے قرآن موجود ہیں. ورنہ عبداللہ ابن مسعود کا صحیفہ کہلاتا تھا, ہمیں آج نہیں ملتا. عبید ابن کعب کا صحیفہ کہلاتا تھا, ہمیں آج نہیں ملتا. اور کہتے ہیں کہ 44 صحابہ ایسے تھے کہ جو مختلف اوقات میں قرآن لکھتے رہے. انہوں نے جو قرآن لکھے ہیں کہاں گئے, اس کی تفصیلات میں اس وقت جانے کا وقت نہیں. کن لوگوں نے غائب کر دیے, کس طرح غائب کر دیے, ان سب باتوں کو چھوڑ دیجیے. یہ سب قرآن غائب کر دیے گئے, ماسٹر کاپی غائب ہو جائے تو کتنی ہی آپ دعویٰ کریں کہ اس کی نقل ہمارے پاس بڑی اصلی نقل ہے, کوئی دنیا کا انسان ماننے کو تیار نہیں ہوگا. بہترین کاپی وہ ہے جو فوٹو اسٹیٹ کی جائے. جی آج کے عہد میں جتنے طریقے ہیں اس سے, وہ پہلے تو کاپی سامنے رکھ کے نقل کی جاتی تھی نا, اب تو یہ ہے کہ فوٹو اسٹیٹ کر لیجیے, جیسے اصل ہے ویسی نقل ہو جائے. لیکن یہاں کا مجھے نہیں معلوم, ہمارے یہاں اگر کسی دستاویز کی فوٹو اسٹیٹ کسی جگہ پیش کی جائے تو کہتے ہیں پہلے اصل لاؤ, ہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے کہ نقل اصل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بہترین نقل بھی اپنی صداقت کی گواہی کے لیے محتاج ہے کہ ماسٹر کاپی لائی جائے, تب پتا چلے کہ یہ اصلی ہے کہ نہیں ہے. آج قرآن صرف نقل ہے, اگر علی کے قرآن موجود نہ ہوتے تو مسلمان اس کی ماسٹر کاپی پیش ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ ان 25 سالوں میں علی کا ایک کام ہے. علی نے حدیث کے لیے کیا کیا, علی نے تعلیمات اسلامی کے لیے کیا کیا, علی نے مسلم معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کیا. صفحے پہ صفحے کھولتے جائیے, کردار علی کے آپ کے سامنے نئی حقیقتیں منکشف ہوتی جائیں گی. آج اسلام جتنا موجود ہے یہ علی کے ان 25 سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. قرآن کے سلسلے میں بات ہوئی, جب قرآن جیسی کتاب جس کے لیے آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بچایا, اس کی حقیقت میں آپ کے گوش گزار کر چکا. اور یہ بھی وہ سب کچھ نہیں ہے جو اس سلسلے میں کہا جا سکتا ہے. بہت کچھ علماء نے کہا ہے, کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں, اگر شوق ہو تو آپ کو بہت کچھ مطالعے کے لیے مل جائے گا. لیکن یہ تھوڑی سی کوشش تھی کہ آپ حضرات کو کم از کم اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے کہ یہ جو قرآن موجود ہے یہ علی کی ذمہ داری کا نتیجہ ہے. علی کو جو منصب ملا تھا اس کے تقاضوں کو علی نے پورا کیا ہے. علی اپنے عہد کا ذمہ دار, حسین اپنے عہد کا ذمہ دار. لیکن کیا کہنے حسین کے انتخاب کے کہ اس نے اپنے مشن کا ذمہ دار زینب کو بنایا. ایک مرحلہ ذہن میں آ رہا ہے اور یہی گفتگو کا اختتامی حصہ. حسین ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد علی اصغر جی شہید ہو گئے. در خیمہ پہ آ کے آواز دی تھی زینب تم پہ حسین کا سلام، ام کلثوم تم پہ سلام، رقیہ سلام، سکینہ سلام، اما فضہ تم پہ بھی سلام. ایک ایک کا نام لے لے کے حسین نے سلام کیا. بہن نے تقاضا کیا بھیا اس سے پہلے کوئی شہید جاتا تھا تو اگر بیویوں سے کوئی عزیز داری کوئی تعلق ہوتا تھا تو بیویوں کی خدمت میں آئے بغیر نہیں جاتا تھا. بھیا کیا تم باہر سے رخصت ہو جاؤ گے؟ ایک موقع دو تو دو کہ بہنیں آخری مرتبہ تم سے مل لیں، گھر کے افراد تمہیں جی بھر کے دیکھ لیں، اور کوئی نہیں تو سینے پہ سونے والی سکینہ کو تسلی دیتے جاؤ. حسین داخل ہوئے خیمے میں، رخصت پڑھنی مقصود نہیں ہے، جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، تمام باتیں ہو چکی، سید سجاد سے رخصت ہو چکے حسین. زینب ماں کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حسین کی گردن پہ بوسا دے چکی، حسین باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بہن کے بازوؤں پہ بوسا دے چکے، ایک ایک سے رخصت ہو چکے حسین. خیمے سے باہر نکلنے لگے، زینب کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری. بھائی جا رہا تھا، اس بھائی کے لیے زینب نے اپنے دو لال قربان کیے تھے، وطن سے باہر آئی تھی، اس بھتیجے کو پالا تھا کہ جس کے سامنے اپنے بیٹوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس کو بھی راہ خدا میں قربان کر چکی تھی، عباس جیسے بھائی کو نظر کر چکی تھی. اب وہی حسین میدان میں جا رہا ہے، زینب کے لیے انتہائی اذیت کا مرحلہ ہے، دونوں آنکھوں سے آنسو جاری. ایک مرتبہ حسین چلتے چلتے پلٹے، بہن کیا تم پسند کرو گی کہ حسین کی گردن پہ جب چھری چل رہی ہو، جب خنجر چل رہا ہو، تو حسین کی آنکھوں میں آنسو ہوں؟ زینب نے کہا بھیا مجھے اپنے ماں کے دودھ پر پورا اعتماد ہے، سیدہ کا لال خنجر کے زخم سے آنسو آئے گا؟ ممکن نہیں. کہا بہن خنجر کے ضرب سے آنسو نہیں بہاؤں گا، لیکن اگر تیری آنکھوں کے آنسو یاد آ گئے تو حسین اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکے گا. بہن اگر چاہتی ہے کہ میں مسکراتے ہوئے جان دوں تو پھر مجھے اس طرح سے رخصت کرو کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے. حسین نے بس وصیت کی، زینب رونا نہیں، منہ پہ تماچے نہیں مارنا، غریبان چاک نہ کرنا. اس سے لوگوں نے نتیجہ نکالا کہ حسین کے غم میں رونا شاید ناجائز بات ہے. بہت سے لوگوں نے امام کی اس آخری خطبے کا حوالہ دیا ہے، خیال رہے کہ امام یہاں پر حکم شرعی شریعت نہیں بتا رہے، حکم شریعت نہیں بتا رہے، بلکہ زینب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زینب اگر تم بھی سب کی طرح روتی رہی، تم اپنے گالوں پہ تماشے مارتی رہی، میرا سوگ مناتی رہی، تو میرے اس قافلے کا وارث کون ہوگا؟ زینب تمہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، زینب تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. سکینہ روتی رہے، لیلا روتی رہے، رباب ماتم کرتی رہے، جس کا دل چاہے روئے، لیکن زینب تمہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ورنہ تم نے اگر تم بھی رونے لگی، رونے بیٹھ گئی، تو تمہیں سکینہ نہ اونٹ سے گرتی دکھائی دے گی اور نہ گمشدہ ہو گئی تو اس کو تم تلاش کر سکو گی. اپنی آنکھوں کو صاف کر لو. زینب نے بھائی کی منشا دیکھی، اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے، اچھا بھیا تیری یہی مرضی ہے؟ تو زینب نہیں روئے گی، زینب نہیں روئے گی. سامعین گرامی، اب کس کس مرحلے کا تذکرہ کروں؟ یہ زینب قدم قدم پہ ایسے حادثے تھے کہ آنسو تھے کہ بےتاب ہو کے نکلنا چاہتے تھے، لیکن زینب ہر لمحے پہ کہہ دیتی تھی نہیں زینب تجھے نہیں رونا، حسین نے جو تجھے ذمہ داری دی ہے نہیں رونا. جب کربلا سے رخصت ہو رہے تھے، حسین کا لاشا مقتل میں پڑا تھا، سید سجاد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، قریب تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، کہ زینب نے کہا تھا بھتیجے اگر تو مر گیا تو اس قافلے کا سردار کون ہوگا، ان بیواؤں کا وارث کون ہوگا، اپنے آپ کو سنبھال. سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو تھے باپ کی لاش کو دیکھ کے، بیگور و کفن لاش کو دیکھ کر. لیکن زینب نہیں روئی, ذمہ داری تھی نا, زینب نے آنسو نہیں بہائے. اس کے بعد کوفے کے بازار میں زینب پہنچی, بھائی کے سر کو ایک منظر ایسا زینب نے دیکھا تھا کہ جو برداشت سے باہر ہو گیا تھا. کیا ہوا تھا کہ زینب کے سامنے حسین کا سر لایا گیا تھا, ایک شقی نے سر کو زمین پہ رکھا, زینب کے سامنے اس پہ نیزے کا وار کیا. یہ وہ منظر تھا کہ زینب نے اپنا سر اونٹ کی پشت سے ٹکرا دیا کہ کیا میری ماں نے اسی لیے اس چاند کو پالا تھا. اے حسین, تو ابھی پوری طرح ماہ کامل نہیں بنا تھا کہ تو گہنا گیا, تجھ پہ گہن لگ گیا. غرض زینب یہاں سے گزری, کئی منزلیں درمیان میں آئی, دربار ابن زیاد میں پہنچی. بڑی مشکل منزل تھی, لیکن زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. زینب وہاں سے نکلی, شام تک گئی. راستے میں نہ معلوم کتنے حادثات ہوئے, کتنے مقامات آئے, زینب نہیں روئی. شام کے قید خانے میں بہت بڑی قیامت آ گئی کہ ایک بچی دنیا سے گزر گئی. ماں بھی تڑپ رہی تھی, بھائی بھی تڑپ رہا تھا, اور زینب تھی کہ سب و استقامت تک کوہ گنا بنی ہوئی بچی کی لاش کو گود میں لیے کھڑی تھی سید سجاد. پہلے بہن کو دفن کر لو, پھر اس کے بعد شوق منا لینا. زینب اب بھی نہیں روئی. رہائی کی خبر مل گئی, جب اس کی عورتیں پرسے کے لیے آئیں, زینب نے سب کے سامنے کربلا کا واقعہ بیان کیا, اب بھی نہیں روئی. دمشق سے رخصت ہوئی, سکینہ کی قبر پہ گئی, جا کے کہا سکینہ بیٹے بہت دن ہو گئے ہمیں یہاں رہتے رہتے, اب سفر کا وقت قریب ہے, تمہیں جانے کی بڑی آرزو تھی. سکینہ آؤ, ہم وطن جا رہے ہیں, ساتھ چلو, آؤ ساتھ چلو. قبر سکینہ سے, یعنی اس کی زبان حال نے, اس کی قیدیت نے گویا زینب سے مخاطب ہو کے کہا, خوبی جا رہی ہے, جائیے, خدا حافظ. سکینہ کی تو قسمت یہ ہے کہ وہاں بابا چھوڑ گئے تھے کربلا میں, جہاں آج چھوڑ کے چلی جائیں. زینب نے کہا ہوگا, سکینہ دل چھوٹا نہ کر, زینب موجود ہے, ایک مرتبہ مجھے بھائی کو جا کے خبر سنا لینے دے, نانا کو جا کے اسلام کی کامیابی کی خبر سنا لینے دے, اس کے بعد یہاں زینب بھی رہے گی, تو بھی رہے گی, قیامت تک ہم دونوں اسی شہر میں رہیں گے. زینب چلی گئی, سکینہ کی قبر کو خدا حافظ کہہ دیا, لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. وہاں سے پہنچی کربلا, بھائی تیرا کام کر کے آ گئی, جس مشن پہ بھیجا تھا وہ ذمہ داری ادا کرائی. بھائی تیری ایک معذرت ہے کہ تیری امانت کو واپس نہیں لا سکی. سکینہ قید خانے میں رہ گئی, یہ جملہ کہہ رہی تھی, آنسو تھے کہ بےتاب ہو کے نکلنا چاہتے تھے, لیکن زینب نے کہا, بھیا دیکھ لے, تیری زینب رو نہیں رہی ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. زینب کربلا سے رخصت ہوئی, بھائی کی لاش سے, بھائی کی قبر سے رخصت ہوئی. زینب مدینے پہنچی, مدینے میں شہر میں داخل ہونے کے بجائے ایک مرتبہ اہل شہر کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو, زینب کوئی شکست خوردہ عورت نہیں ہے, شکست کھا کے نہیں آئی کہ منہ چھپا کے گھر میں چلی جائے. آؤ زینب کو اس طرح استقبال کرو جیسے فاتح کا استقبال ہوتا ہے. سارا مدینہ امڑ آیا, ان آنے والوں میں کون کون تھا, اور تو ہوں گے, لیکن زینب کا ایک بھائی محمد حنفیہ آیا, وہ جو 18 بھائیوں کی بہن تھی, جو اپنے 6 بھائیوں کو کربلا میں قربان کر کے آئی تھی. اب جب محمد حنفیہ کو دیکھا ہوگا تو بے ساختہ دل چاہا ہوگا کہ ایک مرتبہ حسین کا جی بھر کے پرسا لے, حسین کا ماتم کرے. لیکن کہا, بھائی محمد حنفیہ سامنے سے ہٹ جاؤ, ابھی زینب کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوا, ابھی میرا کام مکمل نہیں ہوا. زینب وہاں سے پہنچی, آگے چلی, قبر رسول پہ پہنچی, نانا زینب آ گئی ہے, زینب آ گئی ہے. قبر رسول پہ پہنچ کے فریاد کی, نانا آپ تو جانتے ہیں نا, آپ تو میری قیدیت سے واقف ہیں. نانا جب کوئی باہر سے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے, ایک تحفہ ظاہر میں لائی ہوں, ایک تحفہ چھپا ہوا ہے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ پلو کا دامن کھولا, ایک کرتا نکالا جس میں جگہ جگہ خون کے داغ تھے, جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا, کٹا ہوا تھا. اس کرتے کو قبر رسول پہ پھیلا دیا, نانا پہچانیے, یہ حسین کا کرتا ہے, حسین کا لباس ہے. نانا یہ اس میں جتنی جگہ سے یہ کٹا ہوا ہے, کوئی تلوار کا زخم ہے, کوئی نیزے کا زخم ہے, کوئی تیر کا زخم ہے. اور نانا یہ تو وہ توبہ ہے جو ظاہر میں لائی ہوں, لیکن آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگا, مجمع کے سامنے نہیں دکھا سکتی, لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا. نانا میرے بازوؤں پہ نظر ہوگی, میرے پشت پہ نظر ہوگی. قبر رسول پر سب کچھ کہہ کے زینب اٹھ کھڑی ہوئی، اب بھی زینب نہیں روئی. اب یہ مشن کی آخری منزل تھی، رپورٹ دے چکی، کام مکمل ہو گیا، ذمہ داری اپنے انجام کو پہنچی. اب زینب چلی، قافلہ چلتا گیا، مولا بنی ہاشم قریب آیا. وہ راستہ آیا کہ جہاں سے مولا بنی ہاشم میں راستہ جاتا تھا، وہیں سے ایک پگڈنڈی تھی جو ایک سمت جا رہی تھی. کس سمت؟ جنت البقیع قبرستان تھا، اس کی طرف جا رہی تھی. سارا قافلہ محلہ بنی ہاشم کی طرف چلا، زینب تنہا اس پگڈنڈی پہ چلی جو جنت البقیع کی طرف جا رہی تھی. شہزادہ نے شہزادی کو جاتے دیکھا، پیچھے پیچھے چلنے لگی. زینب چلتی گئی، کچھ دور جا کے ایسا لگا کہ اب پیروں میں طاقت نہیں ہے. زینب ہاتھوں سے پیر کو اٹھاتی تھی، قدم بڑھاتی تھی، کچھ اور آگے بڑھی. اب زینب سے چلا نہیں جا رہا، زمین پہ گر پڑی جیسے بچے چلتے ہیں، جیسے بچے چلتے ہیں، ہاتھ پیروں سے چلتی ہوئی آگے بڑھی کہ قبر پہ جا کے خود کو گرا دیا. اما زینب آ گئی، زینب آ گئی. اب تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے تھے، اب جب ماں کی قبر پہ پہنچی تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اما زینب لٹ گئی، اس کا کچھ باقی نہیں بچا. بھائی بھی مارا گیا، بھتیجا بھی مارا گیا، بیٹے بھی راہ خدا میں شہید ہو گئے. العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، دین کی شہید تفہیم عطا فرما. رب العالمین ہمیں غیبت امام میں اپنے فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. رب العالمین حاضرین مجلس کی تمام شرعی حاجتوں کو، تمام حاجتوں کو پورا فرما دے. رب العالمین ہمارے ایمان کا جلد ظہور فرما دے، ہمیں ان کی شرف زیارت سے مشرف فرما. رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، جو اس مجلس کے بانی ہیں، جو اس مجلس سے کسی اعتبار سے بھی وابستہ ہیں، ان کے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ بھی عطا فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اور اس عبادت کو ہمارے مرحومین کے نجات کا وسیلہ قرار دے دے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.
آپ نے جانا ہے،
زینب حزین من، زینب حزین من خواہراں خدا پہ، 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 زینب خدا حافظ. من کے بے علم دارم، بے معین و بے یارم، از حیات بیزارم، از حیات بیزارم، خواہرا خدا حافظ. زینب حزین من زینب حزین من خواہرا خدا حافظ، زینب من خواہرا خدا پہ، زینب حزین من خواہرا خدا پہ، زینب حزین من خواہرا خدا پہ. حافظ من کے بے علم دارم بے معین بے یارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب مدینے من خواهر آبِ زینبِ حزینِ من خوارا خدا آبِ زینبِ حزینِ من خوارا خدا آبِ من کے بے علم دارم بے معین و بے یارم از حیات بے دارم از حیات بے دارم خوارا خدا آبِ زینبِ حزینِ من خوارا خدا آبِ زینبِ حزینِ خدا حافظ اے میری بغل زینب گھر تیرے حوالے ہے اے میری بغل زینب گھر تیرے حوالے ہے جو لائی پہ سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے جو لائی پہ سجدہ ہے سر اس کے حوالے ہے بس چلنے کو ہے خنجر بس چلنے کو ہے خنجر خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا حافظ من کے بے علم دارم بے معین بے یارم از حیات بے دارم از حیات بے دارم خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ کب مل کے پڑھیں خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ خنجر میری گردن پر جب شمر چلائے گا 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 رہ رہ کے مجھے تیرا چہرہ نظر آئے گا رہ رہ کے مجھے تیرا چہرہ نظر آئے گا تو ہوگی برہ ناصر تو ہوگی برہ ناصر خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ مارے گئے سب بہنا غم رہ گئے اب تنہا مارے گئے سب بہنا غم رہ گئے اب تنہا اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا اس عالم غربت میں مشکل ہے میرا جینا مارے گئے سب دل بر مارے گئے سب دل بر خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من زندہ کے اندھیرے میں جب روئے میری بچی 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 دل جوئی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی دل جوئی بہت کرنا اس وقت بہن اس کی مر جائے نہ وہ گھٹ کر مر جائے نہ وہ گھٹ کر خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ من کے بے علم دارم بے معین بے یارم از حیات بے دارم از حیات بے دارم خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا زندہ سے رہا ہو کر جب سوئے وطن جانا جو ظلم ہوئے ہم پر سورا کو وہ بتلانا جو ظلم ہوئے ہم پر سورا کو وہ بتلانا ہم قتل ہوئے کیوں کر ہم قتل ہوئے کیوں کر خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ زینب حزینِ من خوہرا خدا حافظ कहना तेरी फुर्कत में अकबर भी तड़पता था, कहना तेरी फुर्कत में अकबर भी तड़पता था। तो ताता सरे मक्तल जब खत तेरा आया था, तो ताता सरे मक्तल जब खत तेरा आया था। सीने पे सीना खाकर, सीने पे सीना खाकर खोहरा खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहर, खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहर, खुदा हाफे। हर गोद में ढूंढेगी सूरा अली असगर को, हर गोद में ढूंढेगी सूरा अली को। तुम खुद ही बता देना बीमार को मुस्तर को, तुम खुद ही बता देना बीमार को मुस्तर को। नावक लगा गर्दन पर, नावक लगा गर्दन पर खोहरा खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहरा, खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहरा, खुदा हाफे। मन के बे अलमदारम बे मोइन बे यारम अज हयात बेदारम, अज हयात बेदारम खोहरा खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहरा, खुदा हाफे ज़ैनब हज़ीने मल खोहरा, खुदा हाफे।
पयामे हक का सुनाया हुसैन ज़ैनब ने, पयामे हक का सुनाया हुसैन ज़ैनब ने, पयामे हक का सुनाया शान को फ्र मिटाया हुसैन ज़ैनब ने, निशान को मिटाया हुसैन ज़ैनब ने, पयाम हक का सुनाया हुसैन ज़ैनब ने, पयाम हक का सुनाया
हुसैन ज़ैनब ने।
जहाँ हया सुख ढूंढे रास्ता न मिले, जहाँ आया सुख ढूंढे से रास्ता न मिले, वहाँ चिराग जलाया हुसैन ज़ैनब ने, वहाँ चिराग जलाया हुसैन ने, पयाम हक सुनाया हुसैन ने, पयाम हक
सुनाया हुसैन ज़ैनब ने।
जो अंबिया के बनाए थे बन न सकता था, जो अंबिया के बनाए थे बन न सकता था, वो बिगड़ा काम बनाया हुसैन ज़ैनब ने, वो बिगड़ा काम बनाया माशाल्लाह
हुसैन
ज़ैनब ने, पयाम हक सुनाया हुसैन
ज़ैनब ने,
पयाम
हक सुनाया हुसैन ज़ैनब ने।
सकी के गोद के पाले थे वक्त पड़ते ही, सखी के गोद के पाले थे वक्त पड़ते ही, जो कुछ का पास लुटाया हुसैन ज़ैनब ने, जो कुछ का पास लुटाया हुसैन
ज़ैनब
ने, पयाम हक का सुनाया
हुसैन ज़ैनब ने,
पयाम हक का सुनाया
हुसैन ज़ैनब ने।
मुसीबतों में कोई कैसे फतह पाता है, मुसीबतों में कोई कैसे फतह पाता है, अबल से अपने बताया हुसैन ज़ैनब ने, अमर से अपने बताया
حسین و زینب نے پیام حق کا سنایا
حسین و زینب نے
پیام حق
کا سنایا حسین و زینب نے
زمین و ناز کعبہ بنی خدا کی تصاویر زمین و ناز کعبہ بنی خدا کی تصاویر جہاں پہ سر کو جھکایا حسین و زینب نے جہاں پہ سر کو جھکایا حسین و زینب نے پیام حق کا سنایا
حسین و زینب نے
پیام حق کا
سنایا حسین و زینب
نے شہید حق کی قسم تو ہے یہ میں مل جل کر قریب شہید حق کی قسم حق تو ہے یہ مل جل کر خدا کا دین بچایا حسین و زینب نے خدا کا دین بچایا حسین
و زینب نے
پیام حق کا سنایا حسین و زینب نے پیام حق کا سنایا حسین نے نشان کو بھر مٹایا حسین و زینب نے نشان کو بھر مٹایا حسین و
زینب فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا ہمارے پرچے کے لیے فاطمہ زہرا صلوات و سلام آپ یا فاطمہ زہرا
صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم امیر المومنین سید الوسین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم حسن ابن علی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و جمیع شہداء کربلا خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الاسد والزمان السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان سیدی عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظهورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بر محمد وال محمد صلوات حضرت التماس سے فاتحہ ہے جناب مہدی حسن قزلباش ولد جناب جعفر حسین قزلباش اور اسی طرح اصغر مرزا کے کزن کا انتقال کل ہوا ہے میر یاور علی عابدی اور ابن میر عباس علی عابدی اور دیگر تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ بسم اللہ